الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. خواتین و حضرات، میں تنظیم اسلامی سوسائٹی کی جانب سے آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ پہلے بھی اناؤنس کیا جا چکا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہاں پہ گلستان انیس کلب اور پی آئی بی کالونی میں، پی آئی بی لان میں، جن خواتین و حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میں شرکت کی تھی، ان کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور وہ اپنے اشکالات اور سوالات وغیرہ بھی پوچھ سکیں گے. پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں سب سے پہلے انجینئر نوید احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر رونق افروز ہوں. انجینئر نوید احمد صاحب اکیڈمک ڈائریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کے اور امین ہیں تنظیم اسلامی سوسائٹی کے. خواتین وزا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلستان انیس کلب میں جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا، مگر آپ تشریف لے جا چکے ہیں لاہور، تو جو بھی سوالات کے جوابات ہیں اب نوید احمد صاحب ان کے بحاف پہ دیں گے. اس کے بعد پی آئی بی کالونی میں، پی آئی بی لان میں جناب مفتی طاہر عبداللہ صدیقی صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا، اب میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں. نجم الحسن عسکری صاحب جو قائم مقام امیر حلقہ ہیں، اس وقت پہنچے نہیں ہیں، جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں گے. پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جناب حافظ محمد عمر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. حافظ محمد عمر صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم.
قائم مقام امیر اہل کا جناب نجم الحسن عسکری صاحب تشریف لے آئے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تو نورنا قفروز ہوں. اس سے پہلے کہ میں نبی نعمت صاحب کو دعوت دوں افتتاحی کلمات کے لیے, یہ ہمارے کچھ رفقاء ہیں نئے جنہوں نے ابھی گلستان جانی سے بیت فارم بھرے تھے, ان کے بیت فارم میں کچھ چیزیں بھرنے سے رہ گئی ہیں. ان سے درخواست ہے کہ حافظ ناصر صاحب جنہوں نے تراوی میں ختم قرآن کیا تھا ان سے رابطہ کر لیں, یہ کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اقتدار احمد صاحب, فیصل شجی صاحب, رئیس احمد خان صاحب اور سہیل چاننا صاحب. اب میں امیر تنظیم اسلامی سوسائٹی جناب انجینئر نوید احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ افتتاحی کلمات ادا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی سورۃ ابراہیم, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین, میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں پر تشریف لائے, اور یہ واقعتاً آپ کا ایک بہت بڑا تعاون ہے ہمارے ساتھ, اس لیے کہ دورہ تدم قرآن کے پروگرام میں تو الحمدللہ اب خاصے لوگ شریک ہوتے ہیں, لیکن اس پروگرام میں اکثر و بیشتر وہی حضرات و خواتین آتے ہیں کہ جو مزید سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ کرنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے, وہ عملی طور پر کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کچھ ہمارے اس کام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا اور اس وقت یہاں پر آپ تشریف فرما ہے. قرآن مجید رمضان کی راتوں میں سننا اور اس کی سماعت بلا شبہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ایک کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے ان بندوں پر احسان ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دین کا فہم عطا کرتا ہے. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا فہم دیتا ہے. تو سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے, تو جن حضرات و خواتین کو بھی قرآن مجید کا کچھ علم حاصل ہوا رمضان کی مبارک راتوں میں, بلا شبہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے. ہم بھی عام طریقے پر تراویح کہیں پڑھ سکتے تھے اور ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں فارغ ہو سکتے تھے, لیکن رمضان کی راتوں میں اتنا وقت لگانا اور اپنی نیند کو قربان کرنا بلا شبہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے محنتیں کی انہیں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور نوازوں گا، ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا ناشکری کی، فإن عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بھی یقیناً پھر بہت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں رمضان کی راتوں میں یہ قرآن مجید سننے کی، اور اس کے بعد نہ صرف سننے کی بلکہ اس کے بعد مزید اللہ نے اس محفل میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی حوالے سے میں نے ایک دعا بھی ابھی مانگی ہے، وہ دعا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں آئی ہے، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علیہ و علی والدی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور تو نے میرے والدین پر کی ہے، وہ ان عمل صالحا ترضاہ ہو، اور تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ اچھا عمل کر سکوں کہ جس سے اللہ تو راضی ہو جائے، وہ اصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میری اولاد بھی نیک بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، انی تبتو الیک، بے شک اللہ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں، وہ انی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی جو بھی اس کی نعمتیں ہو رہی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں سمجھ میں آئی ہیں آگے بڑھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے۔ آج کی جو محفل ہے، یہ محفل اصل میں اب کچھ آپ کی طرف سے تاثرات اور کچھ آپ کی طرف سے تجاویز اور آپ کی طرف سے سوالات یا پشکالات ہیں وہ سننے کے لیے۔ آپ نے الحمدللہ پورے مہینے گلستان علیہ کلب میں عاقف سعید صاحب کو یا فریض مسعود صاحب کو سنا، اور پی آئی بی لون میں آپ نے مفتی طاہر عبداللہ صدیقی صاحب کو سنا، تو جو بھی قرآن کا پیغام تھا وہ ان حضرات کے ذریعے سے آپ تک الحمدللہ کے رمضان کی ان راتوں میں آتا رہا۔ اب یہ ہے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو وہ اس وقت موقع ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی تجاویز ہیں اس پروگرام کو بہتر کرنے کی وہ دے سکتے ہیں، اور کوئی آپ کی طرف سے اگر اس سلسلے میں کوئی تعاون کی پیشکش ہے کہ آپ کیا تعاون کر سکتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق، تو آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں آج کی محفل تو منعقد ہو رہی ہے آپ کی باتیں سننے کے لیے، آپ کے سوالات سننے کے لیے، آپ کے تاثرات جاننے کے لیے۔ جو مرد حضرات ہیں انہیں انشاءاللہ موقع ہوگا کہ وہ یہاں اسٹیج پر آئیں اور آ کر اپنے جو بھی سوالات ہیں یا جو بھی ان کے تاثرات ہیں، تجاویز ہیں، وہ بیان فرمائیں۔ اگر اسٹیج پر آنے کے حوالے سے کچھ ہمت نہیں ہے، جیسے بعض ساتھی یہ اپنی ظاہر کرتے ہیں کمزوری کے سب کے سامنے ہم سے بات نہیں ہوتی، تو یہاں پر انشاءاللہ آپ لکھ کر اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے جو بھی سوالات ہوں یا تجاویز ہوں یا کوئی مشورہ ہو وہ لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ یہاں پر بیان ہو جائے گا، اور سوال جو بھی وضاحت ہے انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو اب یہ محفل جو ہے وہ آپ کے حوالے ہے، اور آپ نے باری باری آ کر یہاں پر اپنے سوالات یا اپنی تاثرات یا اپنے اشکالات وغیرہ پیش کرنے ہیں انشاءاللہ آج کی محفل اسی مقصد کے لیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اصل میں ذرا پہل کرنا مشکل ہوتی ہے، تو ذرا اگر کوئی ساتھی پہل کر لیں تو یہ کام مشکل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذرا آئی۔
میں جاننا چاہ رہا تھا کہ خواتین کے لیے جو مختصر پروگرام آپ کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں آپ کر رہے ہیں، اس کی ذرا تفصیل کر بتا دیں۔ دوسرا، اس کے لیے کنوینس وغیرہ کوئی انتظام ہے، اگر خواتین آنا چاہیں گے اس کا کیا ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ 28 نومبر کو اسی مقام پر، یہ جو رباط العلوم کا ادارہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو اجر دے، انہوں نے ہمیں خاصی سہولیات فراہم کی ہیں. 2:30 بجے سے 2 گھنٹے کی کلاس خواتین کے لیے منعقد ہوگی جو ہفتے میں 3 دن ہوا کرے گی، اور وہ عربی گرامر اور ترجمہ قرآن کی کلاس ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ خواتین کے لیے جو شارٹ کورس شروع ہو رہا ہے وہ 28 نومبر سے ہے، وہ 2 گھنٹے کا ہے. تو ایک تفصیلی خواتین کے لیے کورس کا انعقاد ہو رہا ہے، اس کا ایڈریس 15/1 دارالسلام دارالامان سوسائٹی میں منو ہاؤس کے بالکل پیچھے. اور یہاں پر کس تاریخ سے ہے؟ 21 نومبر سے یہاں پہ کورس شروع ہو رہا ہے. اس کا دوران موجود
جی، اس کا دوران 2:30 بجے سے 2 بجے.
یہاں پر 2 کلاسیں ہیں، 9:30 سے 1 اور اس کے بعد 2 سے 5، جس میں آپ کو سہولت ہو. 15/1 دارالامان سوسائٹی منو ہاؤس کے پیچھے، 21 نومبر پیر کا دن ہوگا، اس روز وہاں پہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں، صبح کے اوقات میں بھی ہوں گی دوپہر میں بھی ہوں گی، 9:30 سے لے کے 1 بجے تک، اور اس کے بعد 2 سے لے کے 5 تک. خواتین کو جس میں سہولت ہو اس میں شریک ہو سکتے ہیں.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب اسلام کو میرے خیال سے مسلکوں میں نہیں بانٹ دیا، جیسے حنفیہ مسلک ہے ہمارا، کوئی شافی مسلک ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اگر ہم نماز اس طرح پڑھیں تو اس کا کوئی خاص وجہ ہے؟ کہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہیں، ہم لوگ بھی حدیث سے ثابت ہیں، تو اس کی کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں دنیا کے بارے میں سب کو اچھی خاصی چیزیں بتائی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں جو ابھی تک ہم لوگ قرآن سے ڈسکور نہیں کروائے. قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے جو سولر سسٹم کے بارے میں کچھ بتایا ہو، جیسے پلانٹس کے بارے میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ نئے نئے پلانٹ ڈسکور ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں.
آپ کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مختلف جو مکاتب فکر ہیں فکر کے اعتبار سے، یہ مکاتب فکر کی ایک تاریخ ہے، اور بالکل ایک فطری انداز ہے کہ بنیادی اگر اصول ایک ہوں تب بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں دستور ایک ہے، دستور کے تحت قوانین ایک ہی ہیں، لیکن عدالتوں میں جب ججز فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے میں حالانکہ دستور ایک ہے قوانین ایک ہے، پھر بھی ججز کی رائے میں اختلاف رائے ہوتا ہے. میں عام طور پر اس کے لیے ایک بڑی ایکسٹریم مثال دیا کرتا ہوں. پاکستان میں ایک بڑا اہم مقدمہ چلا تھا ذوالفقار علی بھٹو پر 1979 میں، تو جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا فیصلہ یہ تھا کہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور سزائے موت دی جائے ذوالفقار علی بھٹو کو، اور 3 ججز کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس تھا، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں اس کو باعزت بری کیا جائے. یعنی اگر 4 کا فیصلہ ہوتا سزائے موت دیں اور 3 کا فیصلہ ہوتا کہ عمر قید کی سزا دیں تو پھر بھی کوئی زیادہ تفاوت نہ ہوتا، لیکن ایک ہی دستور ہے ایک ہی قوانین ہے اور ججز وہ بالکل 180 ڈگری برعکس فیصلہ دے رہے ہیں. اسی طریقے پر دین کی اصل سورسز ہیں قرآن اور سنت، ان سورسز سے جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں ایک رائے قائم کی جاتی ہے تو اس میں اختلاف کا امکان ہے. جس طرح آج ججز اختلاف کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، ایسے فقہ نے بھی اختلاف کیا. اسی وجہ سے ہمارے ہاں صرف 4 نہیں بلکہ کئی فقہ وجود میں آئیں. ان 4 فقہ کو تو قبول عام حاصل ہو گیا، فقہ حملی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فقہ کے آئمہ رہے ہیں. لہذا یہ ایک علمی قسم کا اختلاف ہے اور اس حوالے سے کوئی زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان اختلافات کے باوجود جو بھی عبادات کے فرائض ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب کے نزدیک قیام فرض ہے، سب کے نزدیک شروع میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، سب کے نزدیک رکوع فرض ہے، سب کے نزدیک سجدہ فرض ہے. باقی اختلاف یہ ہے کہ ہاتھ کھلے رکھے جائیں یا ہاتھ ناف پر باندھے جائیں، یا یہ ہے کہ سینے پر باندھے جائیں، یا یہ ہے کہ رفع دین صرف ایک مرتبہ کیا جائے شروع میں، یا یہ ہے کہ رکوع سے پہلے بھی کیا جائے اور سجدے سے پہلے بھی کیا جائے. تو یہ اختلافات ہیں جو کہ سطح نوعیت کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی تمام مسالک کے مسلمان، ان میں آپ شیعہ حضرات کو بھی شامل کر لیں، اگر 7 نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، حرم میں ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، سب کے سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہمارے فرائض ہیں ان کی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے نزدیک فجر کی دو رکعتیں ہی ہیں، سب کے نزدیک ظہر کی چار رکعتیں ہیں، سب کے نزدیک عصر کی چار رکعتیں ہیں، سب کے نزدیک مغرب کی تین رکعتیں ہیں، سب کے نزدیک عشاء کی چار فرائض ہیں، تو یہ اختلافات بڑے سطحی نوعیت کے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی زیادہ ان کے بارے میں حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو حساس ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے فرائض اور واجبات کے حوالے سے، یا یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں حرام ہیں ان کے حوالے سے. بدقسمتی سے اس وقت ہمارا زیادہ توجہ ہماری ہو گئی، آپ نے صحیح جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کہ ان سطحی نوعیت کے اختلافات کی طرف، لہذا اس حوالے سے ہم بڑے حساس ہیں کہ کس نے رفع دین کیا، کس نے نہیں کیا، کس نے ہاتھ کہاں باندھے، کس نے آمین زور سے کہی، کس نے آہستہ کہی. لیکن جہاں ہمارا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا، قرآن مجید تو ہمیں کہتا ہے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس پر ہماری توجہ کم ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اکثر و بیشتر غلط کاموں میں ہم سب شریک ہوتے ہیں. ہم سب کے ہاں اکثر و بیشتر میڈیا کے ذریعے سے بہودہ ڈرامے بھی چلتے ہیں، فلمیں بھی چلتی ہیں، اور میوزک کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ میں ہندوانہ رسومات بھی ہم سب کے ہاں ہیں، مہندی بھی ہے، مائیوں بھی ہے، چراغاں بھی ہے، بینک کے ساتھ سودی لین دین ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہے، سود پر قرضے لے کے مکان بنانا یا کاروبار کرنا ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں. تو جن چیزوں پر ہمیں حساس ہونا چاہیے تھا اور ان کو ختم کرنا چاہیے تھا، ان پر توجہ ہٹ گئی، اور توجہ ایسی چیزوں پر چلی گئی کہ جو زیادہ حقیقت میں دین میں بنیادی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. تو ہماری زیادہ توجہات اسی حوالے سے ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں فتح کی، کامیابی کی نوید، فلاح کی نوید انہی لوگوں کو دی ہے کہ جن کا کام کیا ہو، نمبر ایک وہ خیر کی طرف بلائیں. قرآن مجید خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے مال کے لیے بھی، انہ لحب الخیر لشدید، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر مال کا مفہوم نہیں ہو سکتا. قرآن مجید خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے ہر بھلائی کے لیے بھی، یہاں پر بھلائی کا مفہوم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آگے اس کے لیے معروف کی اس طرح اسی آیت میں آ رہی ہے. تو یہاں خیر کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں خود قرآن مجید کو خیر قرار دیتا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، جب پوچھا گیا متقیوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے خیر نازل کی ہے، یعنی قرآن نازل کیا. تو یہاں جو خیر کا مفہوم ہے اس سے مراد اصل میں قرآن مجید ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر یعنی قرآن کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری توجہات اس طرف مرتکز ہو جائے، ہم معاشرے میں نیکیوں کی ترغیب دیں، نیکیوں کو پھیلائیں، برائیوں سے روکیں، قرآن سے امت کا تعلق پھر سے جوڑنے کی کوشش کریں، یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم بھی فرقہ وارانہ جو بھی اس وقت ایشوز ہیں ان کے اندر پڑھ کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ میں اور تم اور اس سلسلے کو اللہ تعالی ہمیں ختم کرنے کی توفیق دے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں سولر سسٹم کے حوالے سے کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تو بار بار توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورج کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ستاروں کی قسمیں بھی کھائی ہیں، اور ستاروں سے مراد جو ہے وہ پلینٹس بھی ہیں، اور ستاروں سے مراد جو ہے وہ دیگر جو بھی اس کائنات کے اندر ستارے ہیں وہ بھی ہے. خود قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کائنات بڑی وسیع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو وسیع کر رہے ہیں. سورہ زاریات میں تیسرے رکوع میں جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ وسما بنیناہ بے ایدیم وانا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم اس کو اور وسعت دینے والے ہیں. جیسے اس وقت ثابت بھی ہے کہ یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم اس کائنات کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو یہ کائنات کی وسعتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور جو اس وقت ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو بھی انسان اس کائنات کی وسعت کو میجر کرنے کے لیے جو بھی پیمانے بنا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے پیمانے ناکافی ہو گئے. ہم نے لائٹ ایئرز اس لیے جو ہے وہ ایجاد کیے تاکہ ہم اس کائنات کی جو وسعتیں ہیں اس کو ہم میجرمنٹس میں لا سکیں. آپ کو لائٹ ایئر کا پتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے 186,000 میل. تو ایک سیکنڈ میں اگر اتنا سفر ہوتا ہے تو ایک منٹ میں کتنا ہوگا، ایک گھنٹے میں کتنا ہوگا، 24 گھنٹے میں کتنا ہوگا، ایک سال میں کتنا ہوگا؟ تو یہ لائٹ ایئر ہے، تو لاکھوں نوری سال، لاکھوں لائٹ ایئرز، ان کی مسافت کے باوجود، دیکھنے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کائنات اس سے اور زیادہ وسیع اور زیادہ وسیع ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ نے سورہ واقعہ میں تو بلیک ہولز کا ذکر کیا ہے، فلا اقسم بما واقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعلمون عظیم، میں تو قسم کھاتا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں، اور اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. تو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ بلیک ہولز کے تصور سے آشنا ہوں. قرآن مجید نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑی قسم ہے جب تم اس کو جان لو گے. تو بلا شبہ قرآن مجید میں ان سائنسی حقائق کی طرف بھی اشارے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے نہیں. بہت اچھا جملہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ قرآن از ناٹ دی بک آف سائنس، اٹ از دی بک آف سائنس. یہ سائنس یعنی آیات کی کتاب ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. تو اس میں سائنسی حقائق بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن ہمیں سائنس پڑھانے کے لیے نہیں آیا. بنیادی طور پر قرآن مجید آیا ہے ہمیں ہدایت دینے کے لیے. تو قرآن سے اثر استفادہ تو ایز اے بک آف گائیڈنس ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تاکہ جو آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے اندر میں سرخرو ہو سکوں. باقی اشارے ہیں، ان اشاروں پر غور و فکر کیا، اور الحمدللہ کہ جو بھی اس وقت سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا آغاز مسلمانوں ہی کے زیر اثر ہوا، اور اس کو یورپ بھی مانتا ہے کہ جو بھی جدید سائنسی ترقی ہے اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا. اور اسپین کی یونیورسٹی سے ہم نے وہ علم یورپ کو منتقل کیا کہ جس کے بعد وہ بہت آگے نکل گئے، اور ہم اس کے بعد جو ہے وہ سو گئے. تو آج اگر یورپ جو ترقی کی معراج پر ہے تو اس کو بنیادیں فراہم کرنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے ان کو جگایا تھا جبکہ وہ ڈارک ایجز میں تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے. لیکن بنیادی طور پر میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو فوکس قرآن پر ہونا چاہیے وہ فوکس ہونا چاہیے ایز اے بک آف گائیڈنس. جہاں تک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور اس حوالے سے ریسرچ کا تعلق ہے، انسان اس حوالے سے بہت آگے نکل گیا، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہے. جو اس وقت اہل مغرب ہیں وہ تو کسی وحی وغیرہ کو اکثر و بیشتر مانتے نہیں ہیں، اور ہم مسلمان جو کہ وحی کو مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن ہم نے بھی اس کتاب کو صرف رکھا ہوا ہے حصول ثواب یا احصال ثواب کے لیے. ہمیں بھی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو چیز سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایز اے کتاب ہدایت استفادے کی توفیق عطا فرمائے.
خواتین سے درخواست ہے کہ پردہ کر لیں، ہم کچھ کرسیاں بھجوا رہے ہیں، وہاں کمی ہو گئی ہے. خواتین سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لیں، کچھ کرسیاں بھجوائی جا رہی ہیں.
یہ ایک سوال ہے 20 تراوی سے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ ثابت کیجئے کہ 20 تراوی حدیث سے ثابت ہے. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس کا دوسرا حصہ پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے جتنے بھی اختلافی مسائل حنفی اہل حدیث مسلک کے بارے میں، اس میں جو بھی حنفی مسلک کے حوالے سے حدیث ہیں وہ ساری کے سارے انہوں نے بیان کر دی ہیں. تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے بقول ان کے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول سے 20 تراوی بھی ثابت ہے. واللہ عالم، میں نے عرض کیا کہ ہم انہیں اختلافی مسائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور باقی اہل حدیث مسلک کے حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں، اور جہاں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول سے 8 تراوی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے عرض کیا کہ ہر مسلک کے علماء اپنا جو بھی موقف بیان کرتے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ دونوں علماء کا مسلک پڑھ لیجئے، ان کی احادیث پڑھ لیجئے، لیکن اس حوالے سے زیادہ سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تراوی فرض نہیں ہے، تراوی جو ہے وہ ایک سنت نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت ہے کہ آپ اس کو تنہا پڑھتے تھے، گھر پہ پڑھتے تھے. آپ نے اس کی جماعت زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ کرائی، وہ بھی آپ نے کرائی تھی تہجد کے وقت، اور 3 تاک راتوں میں کرائی تھی، ہر سال نہیں کرائی. تو اصل سنت تو صرف اتنی ہے، اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر تراوی کی نماز پڑھیے، جماعت کرنی بھی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیجئے، اور وہ بھی صرف 3 تاک راتوں میں کر لیجئے، 23, 25 اور 27. اس وقت جو احناف کا یا حنابلہ کا موقف ہے، احناف پاکستان میں حملی مسلک جو ہے وہ حرم میں ہے، وہاں پر 20 تراویح جو کیوں پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا تھا کہ ہمیں کم از کم ایک قرآن تراویح میں سننا چاہیے مل کر، اور وہ 20 تراویح اس کے لیے پڑھنے چاہیے، لہذا عشاء کے فوراً بعد 20 تراویح کا سلسلہ شروع ہوا. اس کی جماعت حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے امام تھے. لہذا اس وجہ سے جو فقہ حملی یا فقہ مالکی یا فقہ حنفی ہے، یہ حضرات عشاء کی نماز کے فوراً بعد 20 تراویح پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو اگر آپ اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، غالباً یہ سوال خواتین کا ہے، تو اس کے مطابق عمل کر لیجئے. اور اگر آپ سنت رسول پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو انفرادی طور پر پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھیے اور پڑھیے تہجد کے وقت. باقی یہ ہے کہ تہجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت ہی تراویح پڑھتے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ آیا رمضان میں تہجد ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول کا معمول تو یہی تھا کہ آپ سارا سال تہجد کے وقت ہی 8 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. تو جو بھی اس سنت پر عمل کرے گا وہ تو وہ یہی کرے گا کہ وہ تہجد کے وقت ہی تراویح پڑھ لے گا، 8 رکعت پڑھ لے گا تراویح کی، 3 رکعت وتر کی. لیکن یہ ہے کہ جس نے اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تو پھر وہ تہجد پڑھے گا مسنون وقت پر، اور وہ پڑھے گا اسی طریقے پر کہ وہ رات کے پچھلے پہر، اور پھر اس میں جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے. لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو اور وہ 2 بھی پڑھ لے 4 بھی پڑھ لے، تہجد تب بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ سنت یہی ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے اور اس کے بعد 3 وتر پڑھے جائے. یہ سارا تر سوالات جو آ رہے ہیں فقہ نوعیت کے آ رہے ہیں، یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھئے کہ روزہ کھولنے کا صحیح وقت کیا ہے. کوئی مسلک 3 منٹ کا وقفہ دیتا ہے، اور کوئی 9 منٹ کا دیتا ہے، اور کوئی پہلے اذان پہ کھول لیتے ہیں. صرف اس میں بنیادی فرق اصل میں اہل تشیع کا اور اہل سنت کا ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے رات تک، جیسے ہی رات کا آغاز ہو روزہ جو ہے وہ کھول لو، افطار کر لو. اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، رات تک سے مراد ہے کچھ رات کا حصہ بھی شامل ہو. تو فرق پڑ جاتا ہے صرف یہ بنیادی طور پر. اور یہ کہ زیادہ یہ آپ پوچھ لیجئے اپنے مفتی صاحب سے کہ کس وقت کھولنا چاہیے. ٹی وی پر جس قسم کے پروگرام اور خواتین جس قسم کے لباس میں نظر آتی ہیں، یہ ایک مسلم ملک میں کہاں تک جائز ہے؟ اگر یہ سب جائز نہیں ہے تو پھر اس پر تمام فقہ کی طرف سے باقاعدہ احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ اس حوالے سے بلا شبہ یہ ناجائز ہے. ہمیں فوری طور پر تو اپنے گھروں سے سلسلہ بند کر دینا چاہیے. ہمارے گھروں پر سلسلہ ختم ہو وہاں ہمارا اختیار ہے. باقی جہاں تک احتجاج ہے، احتجاج کے اصل میں 3 درجے ہیں. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھو، حدیث میں آیا کہ اس کو ہاتھ سے روک دو. نمبر 2، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے برا کہو، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے. تو الحمدللہ کہ اس وقت پاکستان میں کم از کم زبان سے کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. بعض ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر جمعے کے خطبے میں کھل کر خطیب بات بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر آپ کو تحریر یا تقریر کی پوری آزادی ہے. تو الحمدللہ کہ جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے احساس دیا ہے، وہ اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے سے تو اس برائی پر حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ سے اس برائی کو روکا جائے. ایسی کوئی منظم قوت جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو حکومت کو پریشرائز کر سکے کہ اگر تم نے یہ کام بند نہ کیا تو ہم تمہارے نظام کو جام کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، ہم بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان ایشوز کے اوپر جمع ہوں، اور جمع ہونے کے بعد ہمارے پاس اتنی قوت ہو کہ ہم حکومت کو دھمکی دے سکیں کہ اگر تم نے مزید میڈیا کے ذریعے سے اس بےہودگی کا کی نشر و اشاعت کی تو اس کے بعد ہم تمہارا نظام نہیں چلنے دیں گے، ہم دھرنے دیں گے، ہم تمہارا پورا سسٹم بلاک کر دیں گے. بہرحال جب تک اتنی قوت نہیں ہے زبان سے اس برائی کو برا کہنا چاہیے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ جن کو بھی احساس ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. وتر کا ایک مسئلہ ہے، یہ بھی کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ وتر کہ اگر 3 رکعت پڑھی ہے تو پھر مزید پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ یہ بھی فقہی سوال ہے. ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے خواتین اور نو عمر لڑکیوں کے لیے مختلف قرآن فہمی کلاسز منعقد کی جاتی رہی ہیں. براہ کرم نو عمر لڑکوں کے لیے بھی اس طرف کچھ توجہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سمجھیں جو کہ بہت ضروری ہے. ایسا انتظام ہو, آنے جانے کا مسئلہ بھی نہ ہو, یعنی ہر علاقے میں اس کا انعقاد کیا جائے. اگر ایسا ہے تو براہ کرم اس کی تفصیل بیان کیجیے. اصل میں ہمارے پاس اس وقت افرادی قوت کی کمی ہے. الحمدللہ کہ گرمی کی چھٹیوں میں ہم یہ سمر کورس کرتے ہیں نومر بچوں کے لیے, اور اس مرتبہ ہمارا یہ کورس خاصا کامیاب رہا. تقریباً 127 بچے اس میں شریک ہوئے تھے صرف قرآن اکیڈمی کراچی میں. اس کے علاوہ یہ کورس ہم نے کیا قرآن مرکز کرنگی میں, وہاں پر بھی 45 کے قریب بچے شریک ہوئے. قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں بھی کیا تھا, وہاں پر بھی کوئی 28 کے قریب بچے شریک ہوئے تھے. اور جوں جوں ہمارے پاس مزید افراد کی قوت بڑھے گی, پڑھانے والے اساتذہ انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے, تو انشاءاللہ ہم مزید مقامات پر بھی یہ کورس کریں گے. باقی یہ ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لیکن ابھی زیادہ کامیاب ہوا نہیں. صرف سیٹرڈے کو ہمیں کلاس ہم نے شروع کی تھی رمضان سے پہلے, لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ابھی ہوئی نہیں. بہرحال ارادہ ہے کہ اس کو ہم دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے, تو اس کے بعد اس کی تشہیر وغیرہ کر دی جائے گی, تو اس سے بھی انشاءاللہ استفادہ آپ کر سکیں گے. سوال ہے کہ انڈر انوائسنگ کے متعلق قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ کسی قسم کی غلط بیانی کی یا غلط تحریر کی اجازت نہیں ہے. لہذا جو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے اور جو بھی اس قسم کا سلسلہ ہوگا قرآن کی نگاہ میں غلط ہے. بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا رسول اکرم کے علاوہ کسی انسان پر بیعت کرنا کیسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بیعت اصل میں ایک معاہدے کے بعد ہینڈ شیک ہے. دنیا میں آج بھی اصول ہے یہ کہ جب بھی آپ کبھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے نمائندے کھڑے ہو کر آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں, یہ بیعت ہے. تو اصل تو ہمارا معاہدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید دی ہیں. اب یہ اللہ کے ساتھ ایک ہمارا سودا ہو گیا, معاہدہ ہو گیا. ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مال اور اپنی جان دیں گے, یہ مال اور جان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں قیامت کے دن جنت دیں گے. اب اس سودے کو منعقد کرنے کے لیے دنیا میں ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہینڈ شیک کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کے وجود کو دیکھنے کے متعمل ہو سکتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول ہوتے تھے تو یہ ہینڈ شیک اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. تو یہ بیعت حقیقت میں رسول کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اللہ کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کو یوں کہ یہ ایگزیکیوٹ کرتے تھے اور ہینڈ شیک اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہوتا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اس کے بعد یہی بیعت ہوتی رہی خلفائے راشدین کے ہاتھ پر. آپ نے سوال پوچھا ہے کیا کسی انسان کے ہاتھ پر بیعت ہو سکتی ہے, تو ہر خلیفہ راشد کے ہاتھ پر الگ الگ بیعت ہوئی. اور اس کے بعد پچھلی صدی کے اوائل تک جو بھی کوئی ہمارے ہاں دین میں کوئی اجتماعی دین کی خدمت کے لیے کوئی بھی ہیئت وجود میں آئی ہے, کوئی جماعت وجود میں آئی ہے, وہ جماعت آئی ہے بیعت کی بنیاد پر. جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں, چاہے وہ جماعتیں بنی ہوں حکومت کی سطح پر یعنی حکومت کے لیے تب بھی بیعت لی گئی, خلفائے راشدین بھی بیعت لیتے رہے, بعد میں بنی امیہ کے جو بھی بادشاہ ہے وہ بھی بیعت لیتے رہے, بنو عباس کے بادشاہ بیعت لیتے رہے, یا پھر حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت اٹھی ہے, حضرت حسین اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت کی بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ جمع ہوئے, نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو بیعت کی بنیاد پر لوگ ان کے ہاتھ پر جمع ہوئے. پھر اس کے بعد بڑے عظیم میں شہید تحریک شہیدین اگر چلی تو سب نے حضرت سید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد اگر اسی بر عظیم میں مولانا آزاد نے حزب اللہ بنائی تو بیعت کی بنیاد پر بنائی, الاخوان المسلمون بنی تو بیعت کی بنیاد پر بنی. تو یہ بیعت کا سلسلہ وہ ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے, جو اللہ کے رسول کی سنت سے بھی ثابت ہے. آپ کو حالانکہ بیعت لینے کی ضرورت تھی نہیں, آپ کا جو رشتہ ایک امتی کے ساتھ تھا وہ زیادہ مضبوط تھا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو رسول مان لے اور اس کے بعد آپ کے حکم کی نافرمانی کرے تو پھر یہ اس کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی وہ ہرگز ایمان نہیں لائے, آپ کے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لائے کہ جو اپنے تمام معاملات میں آپ کو منصف نہ بنائے اور آپ کے فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں اور اب ان کا کوئی اختیار اس فیصلے کے حوالے سے ہو. تو رسول کے ساتھ امتی کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے بیعتیں لیں. 10 مرتبہ ثابت ہے احادیث سے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مختلف مواقع پر بیعت لی. تو کیوں یہ بیعت لی؟ تاکہ ایک سنت جاری ہو جائے کہ اب آئندہ جب بھی امت میں کوئی اجتماعیت قائم ہو وہ بیعت کی اساس پر قائم ہو. تو اصل میں ہمارے دین میں اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اساس اور کوئی ہے نہیں سوائے بیعت کی. یہ جو دوسرے طریقے ہیں کہ دستور کی بیعت ہو جائے یا یہ ہے کہ مغربی انداز سے جب وہ لوگ جمع ہوں اور لوگ ووٹ ڈالیں پھر ووٹ کے ذریعے سے کسی امیر کا صدر کا انتخاب ہو, یہ سارے کے سارے طور طریقے مغرب سے درآمد شدہ ہیں اور یہ بڑے مضر ہیں. جہاں یہ معلوم ہو کہ بھئی 4 سال بعد صدر نے بدلنا ہے تو وہیں جماعت کے اندر ایک پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو صدر بننا چاہیے, کچھ کہتے ہیں اس کو بننا چاہیے. اب اندر ہی اندر پھر شروع ہو جاتی ہے جوڑ توڑ اور اس کے بعد اسی جماعت کے اندر ایک جماعت وجود میں آ جاتی ہے اور آپس میں گروہی تفرقے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ سارے طور طریقے غلط ہیں. اقبال نے تو بڑے سخت انداز سے ان طور طریقوں کی نفی کی ہے کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ہمارے لیے اگر کوئی مسنون طریقہ ہے جماعت سازی کا وہ صرف بیعت کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ تنظیم اسلامی نے 1975 میں جب تنظیم قائم ہوئی تو ابتدا میں تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ جماعت سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے کوئی اکابرین میں سے آ کر جماعت کی قیادت سنبھالے, لیکن جب کوئی اکابرین میں سے نہیں آیا تو پھر 1977 میں جب ڈاکٹر صاحب نے خود تنظیم کی عمارت سنبھالی تو آپ نے الحمدللہ کے بیعت کی بنیاد پر یہ جماعت قائم کی. اور آج تک الحمدللہ کے ہمارا اس پر انشراح ہے کہ ہم نے اسی مسنون طریقے ہی کو جاری رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بعد نئے امیر آئے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی, اس کے بعد بھی جب کوئی نئے امیر آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اسی مسنون طریقے پر ہی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. کیا عذاب قبر ہے؟ قرآن کے نصاب سے تمام لوگوں کا حساب کتاب روز محشر ہوگا تو حشر سے پہلے قبر میں عذاب آ سکتا ہے؟ دین کی 2 سورسز ہیں, قرآن اور حدیث. حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب ہے. قرآن مجید میں 3-4 مقامات پر اس کی طرف اشارے ہیں. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے, وہاں اللہ نے کچھ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یضاف لہ العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. اس کا مطلب پہلے بھی کوئی عذاب ہو رہا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دگنا کر دیں گے. یضاف لہ العذاب یوم القیامہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. سورہ مومن میں آیت نمبر 45-46 میں آل فرعون کا ذکر ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ النار یورزون علیہا غدوم واشیہ, یہ آل فرعون صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ یوم تقوم سا, اور جس روز قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, کہ آل فرعون کو اب شدید عذاب میں داخل کرو. تو گویا پہلے بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے اور روز قیامت اس عذاب کو شدید کر دیا جائے گا. اسی حوالے سے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں سورہ تحریم میں آتا ہے کہ ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. سورہ نوح میں قوم نوح کے بارے میں آتا ہے فَأُدْخِلُوا نَارًا, وہ آگ میں داخل کر دیے گئے. تو عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. اب پھر جب جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کے بارے میں پھر اپنی کوئی عقل کو استعمال کرنا کہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پھر مناسب نہیں ہیں. جب ایک چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو اپنی عقل کو ہمیں بالکل سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. البتہ عقلی توجیہات اس کی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ نے امتحان دیا اور آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا, نتیجہ تو نکلے گا آپ کا جو بھی آئے گا اخبار میں, لیکن یہ پورا عرصہ جو ہے آپ کا کرب میں گزرے گا, کہ اب جو ہے وہ جب بھی نتیجہ اناؤنس ہوگا تو میری سبکی ہوگی، میرے پرچے اچھے نہیں ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میری بدنامی ہوگی، میں فیل ہو جاؤں گا۔ اسی طریقے پر جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے، سورہ مومنون میں بھی ہے، سورہ منافقون میں بھی ہے، کہ انسان اس وقت جو گناہگار ہے پریشان ہو جاتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کروں، میں نیک ہو جاؤں۔ لا صدق واکم من الصالحین، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ مہلت دیتے نہیں۔ تو اب جتنا بھی اس کا عرصہ گزرے گا نتیجے کے اناؤنسمنٹ تک، یعنی روز قیامت تک، یہ عرصہ اس کا کرب میں گزرے گا۔ یہ کرب ہی اصل میں عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرب سے محفوظ فرمائے، اور موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے حالیہ حالات یعنی پستی کی کیا وجوہات ہیں؟ مسلمانوں کے جو موجودہ حالات ہیں، بہت سے اس کے اسباب ہیں، اور مختلف دانشور اس حوالے سے مختلف جو بھی غور و فکر کرتے ہیں امت کے بہی خواہ درد مند، وہ اپنے اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں، لیکن جو تجزیہ قرآن یا حدیث سے سمجھ میں آتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن۔ قرآن مجید کی اگر ہم قدر کرتے تو ہم اس پستی میں نہ ہوتے۔ ہم نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی، ہم نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیمات کو ہم نے نافذ کر رکھا ہے۔ تو ہماری ذلت کی اصل وجہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پس کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے اس وقت صحابہ کرام سے کہا تھا کہ شاید دوبارہ اس طرح سے ہماری ملاقات کا موقع نہ آئے، تو گویا میں بڑی اہم باتیں تم سے کہہ رہا ہوں، ان باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے چمٹے رہے تو نہ گمراہ ہوگے نہ برباد ہوگے۔ تو آج اگر گمراہی بھی ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اگر بربادی بھی ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کو ہمارے حکیم الامت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ 1911 میں انہوں نے ایک نظم کہی تھی شکوہ، جس پر کہ ایک ہلچل مچ گئی تھی، اور واقعتاً بڑے شوخ انداز میں اللہ سے شکوہ کیا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ اور 2 سال تک اقبال کے اس نظم کے حوالے سے چہمگویا ہوتی رہی، اور کچھ اعتراضات بھی ہوئے، کچھ فتوے بھی ان کے خلاف گئے کہ انداز ان کا اللہ سے گفتگو کا صحیح نہیں ہے۔ اور 1913 میں پھر جواب شکوہ لکھا، اللہ کی طرف سے جواب دیا، گویا ان کا ایک مکالمے کا انداز تھا قوم کو پیغام دینے کے لیے۔ تو جواب شکوہ میں انہوں نے بتایا کہ اس پستی کی اصل وجہ کیا ہے، فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی جو تمہارے اصلاح تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو ہمارا اصل جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی ناقدری کی۔ تو اس حوالے سے آج امت زوال اور پستی کا شکار ہے۔ مزید میں ایک اضافی بات اور کہہ دوں کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ زلزلہ اتنا قیامت خیز پاکستان پر کیوں آیا ہے، دنیا میں اور مسلمان بھی ہیں، ان کی بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، آخر پاکستان پہ کیوں آیا ہے؟ تو نوٹ کیجئے کہ اصل میں پاکستانیوں کے 3 ایسے جرائم ہیں جو دنیا میں اور کسی قوم کے نہیں۔ ایک ہے انفرادی اعتبار سے غلطی ہم بھی کر رہے ہیں، ترکی والے بھی کر رہے ہیں، ایرانی بھی کر رہے ہیں، سعودی بھی کر رہے ہیں، انفرادی معاملات کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں۔ لیکن اجتماعی معاملات کا حساب کتاب دنیا میں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اقبال نے پھر اس کو واضح کیا کہ فطرت افراد سے اخماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو معاف۔ ہم نے 3 بڑے بڑے جرم کیے جو اور کسی نے نہیں کیے۔ نمبر 1، دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان کے جس کے بننے کا جواز سوائے اسلام کے کچھ نہیں تھا، نہ ہماری زبان ایک، نہ ہمارا رنگ ایک، نہ ہماری نسل ایک، نہ ہماری ثقافت ایک، نہ کوئی ہماری تاریخی حیثیت، نہ کوئی ہماری جغرافیائی نیچرل باؤنڈریز۔ پاکستان بنا ہے صرف اور صرف اسلام کے نام پر۔ ایک بنگالی مسلمان کا پٹھان مسلمان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ صرف ایک کلمے کا رشتہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنایا، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا۔ ہماری پہلی قانون ساز اسمبلی کا جب اجلاس ہوا تو صدارت کس نے کی؟ ایک ہندو نے، جوگندر ناتھ منڈل نے. ہمارا پہلا وزیر قانون کون تھا؟ جوگندر ناتھ منڈل. ہمارا وزیر خارجہ کون تھا؟ بڑا کٹر قسم کا قائدیانی، اور جو ہے وہ سر ظفر اللہ خان. اور اس کے بعد منتے کی مسلم لیگ کی قیادت کی علماء اکرام نے کہ خدا کے لیے اس ملک میں اسلام کو نافذ کرو، لیکن یہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں تھی. یہاں تک کہ دو سال بعد دھمکی دی ہے علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر لیاقت آج بھی اگر تم نے قرار دے مقاصد پاس نہ کروائی اسمبلی میں، تو میں استعفی دے کر باہر جا کر بتاؤں گا کہ ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے اسلام کے نام پر. تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے 12 مارچ 1949 کو، اور دھوکہ یہ کیا کہ اس قرارداد مقاصد کو دستور کی آپریٹو کلاس میں نہیں رکھا، اس کو رکھا گیا دستور کے پرنسپل کلاس کے طور پر. اور اس کے بعد پھر کہا گیا کون سا اسلام؟ دیوبندی اسلام، شیعہ اسلام کے بریلوی اسلام. تو الحمدللہ تمام مکاتب فکری کے علماء کراچی میں جمع ہوئے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، جماعت اسلامی کی قیادت بھی تھی. 31 علماء نے مل کر 22 نکات دیے کہ یہ اسلام، ہم یہ اسلام، اس کا نفاذ چاہتے ہیں. وہ 22 نکات آج بھی الحمدللہ محفوظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوئی اسلام کے حوالے سے پیش قدمی نہیں کی، بلکہ ایک قانون جو اسلام کے مطابق تھا فیملی لاس کا، سن 62 میں اس کو بھی بدل کے رکھ دیا ہم نے. یہ ہمارا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 71 میں سزا دی، جو پاکستان بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، ذلت کی شکست ہوئی، اور ہندو کے ہاتھوں ہمارے 93,000 بھائی قید ہوئے، اور اس کے بعد یہ جرم ہمارا ابھی تک چل رہا ہے. دوسرا ہمارا جرم اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا میں واحد ملک پاکستان تھا کہ جہاں کی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی اور حکومت کو مہلت دی کہ آپ 1.5 سال کے اندر اندر اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس فیصلے کو دھاندلی کے ذریعے سے قدم قرار دلوایا. سن 2002 جون میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو سبکدوش کیا گیا سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے، اور اس کے بعد 2 ججز بٹھا دیے گئے غیر معروف قسم کے نئے، اور اس کے بعد 10 دن کی بڑی تیزی کے ساتھ ایک سماعت ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے فیصلوں کو عدم قرار دے دیا. تو 30 برس کی محنت جو ہو رہی تھی اس ملک میں معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے، سب کو زیرو کر دیا. نمبر 3، اس وقت امریکہ کے ایجنڈے پر صرف پاکستان ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ عمل کر رہا ہے. امریکہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے، ان کا باقاعدہ ایک پروگرام اناؤنس ہو چکا ہے، دی ڈیفیوژن ان اسلامک ورلڈ، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے ایک خاتون کو جو ہے وہ اس کا انچارج بنایا جو براہ راست صدر بش کو رپورٹ کر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اسلام کی ایک ایسی نئی تعبیر مسلمان ملکوں کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو، ایسا اسلام کہ جس سے جہاد کا تصور نکال دیا جائے، جس سے پردے کا تصور نکال دیا جائے، جس سے سود کی حرمت کو نکال دیا جائے، اور مذہب اور سیاست کو جدا جدا کر دیا جائے. اور سب سے زیادہ پاکستان ایکٹیو ہے اس ایجنڈے کو پورا کرنے میں، لہذا یہاں کے نصاب میں تبدیلی کے لیے جو بھی کوشش ہو رہی ہیں آپ سب کے علم میں، مشرف صاحب امریکہ میں کیا کرا گئے کہ صرف مسلح کاروائیوں سے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے لیے اور بھی کام کرنے ہوں گے، ہمیں لوگوں کا ذہن بدلنا ہوگا، لہذا پورا نصاب تعلیم تبدیل کرو. اور اس کے بعد جس طرح سے یو این او کے سوشل انجینئرنگ کے پروگرام پر پاکستان نے عمل شروع کیا، دنیا کے کسی ملک میں اسمبلیوں میں نشستیں نہیں ہیں 33% خواتین کی، ہم نے اپنے ہاں رکھی ہیں تاکہ عورتوں کو گھروں سے باہر نکالو، تاکہ وہی کلچر ہو آزاد مخلوط جیسا کہ مغرب کے اندر ہے. تو یہ ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں جس کی ہمیں سزا ملی ہے. لیکن ایک اور بڑا جرم جس کی طرف توجہ دلائی ہے نوائے وقت کے کالم نگار نے، توجہ دلائی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا جرم کیا کہ ہم نے افغانستان کی اسلامی حکومت کے خلاف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یو ٹرن لیا. ہم نے کہا اگر ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی تو امریکہ ہمیں پتھر اور دھات کے زمانے میں پہنچا دے گا، امریکہ ہمارے شہروں کو تورا بور بنا دے گا، ہماری معیشت خطرے میں ہوگی، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا ہے. لہذا 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی رات سن 2001 کو ہم نے اپنی پاک سرزمین اس کے اڈے امریکہ کے حوالے کر دی ہے. ٹونی فرینک کی کتاب جو آئی ہے اس کے مطابق 57,000 پروازیں پاکستان سے اڑی ہیں جنہوں نے جا کے اور بمباری کی افغانستان پر. 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی رات کی حرکت ہوئی، 8 اکتوبر کی صبح افغانی دیکھ رہے تھے ان کی عمارتیں ملبہ بنی ہوئی ہیں، گور و کفن لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہیں، ان کے بہت سارے افراد، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، کسی کا پاؤں کٹ گیا ہے، ہیلی کاپٹر پھر جا رہے ہیں اور خوراک کے تھیلے پھینک رہے ہیں، لوگ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں. ٹھیک چار سال بعد 8 اکتوبر کی صبح کو یہ حشر میں اپنے ہاں دیکھا ہے، قدرت کا انتقام دے کے بالکل 8 اکتوبر ہی کی تاریخ ہے. اور 4 سال بعد اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ ہمارا 8028 مربع میل کا علاقہ وہ پتھر اور دھات کے زمانے میں چلا گیا، وہ تورا بور بن گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہم وہاں دیکھ رہے تھے وہ سارا منظر یہاں پر ہے. اسی طرح سے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پھینک رہے ہیں تھیلے امدادی اور لوگ ان کو چن رہے ہیں. ہمارے بھی کئی لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، کئی لوگوں کے پاؤں کٹ گئے، کئی لوگ معذور ہو گئے. ہماری بھی اسی طرح سے عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں. معیشت کا عالم یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں جو ہم نے اس کی غلامی کی تھی اس پر $3 ارب دینے کا وعدہ کیا، وہ بھی قسطوں میں. ہمارے مطالبے پورے کرتے جاؤ گے ہم تمہیں دیتے جائیں گے. اور $12 ارب کا نقصان اس وقت ہمیں ہوا ہے اس ایک ہی جھٹکے میں، اور اب ہم کس طرح سے کشکول لیے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مدد کرو، ورنہ مزید ہلاکتیں بڑھ جائیں گی، مزید یہ ہوگا، مزید یہ ہوگا. تو اللہ کو ناراض کر کے ہم نے امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جو چند سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی. تو یہ اصل میں اس وقت ہمارے بڑے بڑے جرائم ہیں جس کی وجہ سے ہم پستی میں ہیں. ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، تبھی ہم اس زوال سے پستی سے نکل سکتے ہیں. روزمرہ استعمال کی چیزیں یعنی گاڑی کے آلات، سفر کے لیے ہوائی جہاز، غیر مسلموں کے دریافت ہیں کہ ہمارے ان کا استعمال صحیح ہے؟ بلا شبہ بالکل صحیح ہے، یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے وہ حاصل کر لو. تو لہذا اگر تو ان کی کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں اس کو بھی اڈاپٹ کر لینا چاہیے. دشمنی صرف ہو غلط چیزوں سے، دشمنی صرف ان چیزوں سے ہو جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اسی طریقے پر اگر کوئی ایجاد ہے اس کے استعمال میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے تو لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں اس کے استعمال کرنا. جی ٹھیک، ہاں بالکل نکال دیجیے، فکر سوالات کو نکال دیجیے. قرآن فہمی کورس کی فیس بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کورس بلا معاوضہ کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ فیس تو ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر فیس نہ رکھیں تو جو چیز مفت کی ہوتی ہے اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. تو اگر کوئی فیس نہ دینا چاہے تو صدر انجمن کے نام درخواست لکھ دے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. کوئی اس کورسز کا مقصد کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہے، پیسے جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو جو لوگ باقاعدہ باصلاحیت ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، ان سے فیس کیا لیں، بلکہ ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں. کچھ حساب خیر کے تعاون سے الحمدللہ ہم ایسے لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہوں اور جو باصلاحیت ہوں اور جو واقعتاً کورس میں سنجیدہ ہوں، ان کے نتائج ٹیسٹوں میں اچھے آ رہے ہوں، تو ہم ان کو پورا سال اسکالرشپ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. کیا حافظ عاقب سعید صاحب آئندہ بھی دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں کریں گے؟ امکان کم ہے اب، اس لیے کہ حافظ صاحب کی ڈیمانڈ پورے ملک میں ہے، تو ہر سال کراچی آنا ساری باتیں مشکل ہے ان کے لیے. یاسین آباد اکیڈمی کب تک مکمل ہو جائے گی؟ یاسین آباد اکیڈمی پتہ نہیں کب مکمل ہوگی، وہ تو آپ کے تعاون پر ہے، جب بھی تعاون ملتا رہے گا، لیکن اصل جو کام ہے وہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ 28 نومبر سے. اس کا بیسمنٹ مکمل ہو چکا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ اس مرتبہ 1 سالہ کورس کا انعقاد وہاں بھی ہو رہا ہے، اور قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی حسب معمول ہوگا. دونوں جگہ خواتین کے لیے بھی باقاعدہ شرکت کا انتظام ہے. 20 نومبر تک آپ کوشش کیجئے کہ اپنا فارم جمع کرا دیجئے، انشاءاللہ آپ کورس میں شریک ہو جائیں گے. ابھی آپ نے ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف قرآن کو عبادات کا علم ہی نہیں سمجھ کر پڑھیں گے، اور جبکہ دین سے مراد یا قرآن کے علم سے مراد تمام علوم جدیدہ بھی ہیں، لیکن بدقسمتی تنظیم کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ وضاحت نہیں کی جاتی کہ علم سے مراد علوم قرآن ہیں. کیا کوئی پائلٹ، انجینئر، ڈاکٹر اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے اور عبادات کو اختیار کرتے ہوئے دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا؟ اصل میں اگر ہماری طرف سے کوئی اس میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یکروخاپن زیادہ ہے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ابن خلدون کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ العلم و علمان, علم دو چیزوں کا مجموعہ ہے, علم الادیان و علم الابدان. ایک ہے علم الادیان یعنی دینی علم, وہ علم جو کہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے, وہ علم محنت سے حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر اس علم کو وحی فرماتے تھے اور ان کے ذریعے سے وہ علم ہدایت حاصل ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اب اس علم کو, علم ہدایت کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, لیکن یہ علم کسی تجربے سے حاصل نہیں ہوا, یہ کسی اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ریویلڈ ہے, یہ ریویلڈ نالج ہے. اور ایک ہے علم الابدان, ایکوائرڈ نالج, وہ علم جو کہ ہم محنت سے, تجربے سے اور اپنے حواس خمسہ کے استعمال کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. تو علم ان دونوں علموں کا مجموعہ ہے اور یہ دونوں علم ہی ضروری ہیں. بدقسمتی سے چونکہ اس وقت زیادہ توجہ ہماری جدید علوم یا علم الابدان کی طرف ہے اور علم ہدایت یا علم وحی سے ہم بالکل ہی اکثر و بیشتر محروم ہیں, تو لہذا توجہ زیادہ اسی بات کی طرف دی جائے گی جو کہ کمی ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جدید علوم حاصل کیے ہیں, جو گریجویٹس ہیں, جو ماسٹرز ہیں یا جن کے پاس کوئی بھی پروفیشنل ڈگریز ہے, وہ اپنی اس کمی کو پورا کریں اور قرآن فہمی کورس میں شرکت کریں. یہ کورس بیسیکلی یہ ہے کہ آلریڈی ہم ان کے ایک علم کی قدر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جدید علوم میں سے کسی ایک شاپ میں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف یہ علم ہی کافی نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. زمانے کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں جدید علوم سیکھنے ہیں, ان علوم کے سیکھنے سے ہمارا سمجھ کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے. ایک شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے, جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ نے آسمان بنائے, زمین بنائے, تو اس کا جو تاثر کچھ اور ہوتا ہے. اور جس کو علم ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے, کتنی وسیع ہے, جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہ نے تمام آسمان اور زمین بنائے, تو جو اس کا پرسپشن ہوتا ہے, جو اس کا تاثر ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ہمارا ظرف ذہنی وسیع ہوتا ہے ان جدید علوم کے ذریعے سے, تو ہمیں ان علوم کو بھی حاصل کرنا ہے. لیکن اس وقت ہمارے اصل مخاطب معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو کہ ان علوم میں تو بہت آگے بڑھ گئے, لیکن یہ ہے کہ دین کے علم کے اعتبار سے وہ تقریباً ان پڑھ ہے. جو اصل علم ہدایت ہے, جو علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا, جس کے ذریعے سے ہم ان علوم کا صحیح استعمال کر سکیں گے, جس علم کے ذریعے سے ہم اپنی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کی تیاری کر سکیں گے آخرت کی, اس علم سے ہماری اکثریت محروم ہے. تو لہذا زیادہ توجہ اگر ہمارے پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے اس علم ہدایت کو سیکھنے کے لیے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمی ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ دجال جو ہوگا اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, تو دجالی تہذیب کی بھی ایک آنکھ کانی ہے, ایک آنکھ اس کی بہت کام کر رہی ہے, جس کے ذریعے سے وہ جدید علوم کی طرح اس پر اس کی نگاہ ہے, لیکن دوسری آنکھ اس کی کانی ہے کہ جو علم ہدایت, علم وحی ہے, اس سے انسان محروم ہے. اسی وجہ سے انسان نے ایسے مولک ہتھیار بنا لی ہے کہ جو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں, ورنہ اگر علم ہدایت ہوتا, علم وحی ہوتی, تو آج انسان اپنی ان جو بھی صلاحیتیں, ان کو نو انسانی کی تباہی کے لیے استعمال نہ کرتا. یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ ہوتی, آج ہی دنیا میں دہشت ہے, خوف ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم ہدایت سے محروم ہیں. جی اچھا, اگر کوئی حضرات یہاں پر آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, یعنی کچھ نے تو لکھ کر بھیج دیے ہیں, لیکن اگر کوئی یہاں پر آ کر کرنا چاہیں تو تھوڑا ذائقہ بدل جائے.
اس آیت کا مفہوم مجھے پوچھنا تھا, سورہ توبہ کی آیت ہے جس کا مفہوم, جس کا مطلب ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہاری عورتیں, تمہارے رشتہ دار, تمہارے گھر, تمہارے کاروبار, تمہارے یہ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں, تو انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا.
اصل میں انہوں نے اشارہ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی طرف. یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی اہم اس اعتبار سے ہے کہ ہے بہت آسان, اس میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے, اور دو چار کے انداز میں اللہ تعالی نے ہمیں دعوت فکر دی ہے. قل, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہاری بیویاں، یہ تو پانچ رشتہ دار ہو گئے، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں محنت سے، ایک مال وہ جو وراثت میں ملتا ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، وہ مال جو تم نے خود محنت سے کمائے ہیں، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں جو تم نے خود بڑی محنت سے بنائے ہیں، اور وہ کاروبار کے جس میں تمہیں خسارے کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، یہ آٹھ محبتیں ہو گئیں، پانچ محبتیں رشتہ داروں کی اور تین محبتیں ہو گئیں مال کی. اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں، نمبر ایک اللہ سے، نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نمبر تین اللہ کے رستے میں جہاد سے، تو پھر جاؤ اور جا کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، تمہاری موت کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم نے دنیوی محبتوں کو ترجیح دے رکھی ہے دینی محبتوں پر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جزوی قسم کی نیکی سے خوش نہیں ہوگا، اور اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ فاسق ہیں. فرمایا کہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہر بھائی اور ہر بہن اپنے اپنے زندگی کے طرز عمل کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، آیا اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو، اور اللہ کے رستے میں جہاد کو، یا ترجیح حاصل ہے اپنے دنیوی معاملات کو. آدمی الجھا ہوا ہے اپنے بیوی بچوں کے مسائل میں، الجھا ہوا اپنے کاروباری مسائل میں، اور اپنے گھر ہی کے مینٹیننس اور اسی کے معاملات میں. تو اگر ہمارے زیادہ اوقات لگ رہے ہیں دین کے لیے اور کم اوقات لگ رہے ہیں دنیا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دینی محبتوں کو ترجیح دے رکھی ہے. اور اگر ہمارے زیادہ اوقات لگ رہے ہیں صرف دنیا کے لیے، اپنی معاش کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے، اور دین کے لیے ہمارے اوقات کم لگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کس مشن میں شریک رہے، کس مشن میں مشغول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو دو کام نظر آئیں گے بنیادی طور پر، دعوت دین کا کام، اقامت دین کا کام. ظہور نبوت کے بعد آپ نے پھر دنیا کی طرف توجہ نہیں دی، اور آپ دعوت دین کا کام کرتے رہے تاکہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، آپ اقامت دین کی جد و جہد کرتے رہے تاکہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ اور عدلانہ نظام قائم ہو. اس مشن کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی مشن اصل میں جہاد ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی محبتیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی دین کی محنت کی محبت سے اگر زیادہ ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری زندگی میں ترجیح دنیا کو حاصل ہو، تمہیں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، تم سود پہ لے کے کاروبار بھی کر رہے ہو، سود پہ قرضے لے کے، سود پہ قرضے لے کے مکان بھی بنا رہے ہو، تم ڈرامے فلمیں بےہودگیاں اس کلچر کے اندر پوری طرح سے کھوئے ہوئے ہو، اور آ کے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو، تو حقیقت میں یہ نماز اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کرنا ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ایسے لوگ فاسق ہیں کہ جو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو، دینی محبتوں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی اور صاحب؟ جی اس کے بعد آپ آ جائیے.
السلام علیکم. میرے دو سوال ہیں، ایک تو دوران بیان جو ہے ایک حدیث بیان ہوئی تھی کہ مکہ کی زمین کا کرایہ لینا سود ہے، ایک تو اس کا ریفرنس ریکوائرڈ ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح بھی آپ نے عرض کیا کہ پاکستان میں خاص طور پر بلکہ پوری کی پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک متحد جدوجہد جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کیا اس متحد جدوجہد کو توڑنے کے لیے ہم جس طرح ٹکڑیوں میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی بن گئی، جماعت اسلامی بن گئی، تبلیغی جماعت بن گئی اور دعویٰ بن گئی، اس طرح کیا ہم ٹکڑیوں میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا ہمیں بھی کوئی اس لیے جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اس پہ اقامت دین کا کام کیا جائے؟
آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ مکے کی زمین کا کرایہ لینا سود ہے، اس کا ریفرنس یہ کہ حدیث بخاری کی ہے، اور سورہ حج میں جب یہ آیت آئی ہے چوتھے رکوع سے، بلکہ تیسرے رکوع کی آخری آیت سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، تو تفہیم القرآن میں مولانا مدودی صاحب نے تفسیر کے ساتھ وہ ساری احادیث نقل کر دی ہیں ود ریفرنس. مزید تفصیل آپ وہاں سے جان سکتے ہیں کہ مکے کی زمین کا کرایہ لینا حرام قرار دیا گیا ہے. دوسرا سوال آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہ مل کر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہم نے کوئی 3-4 سال پہلے تمام جماعتوں کو دعوت دی تھی کہ ہمیں ایک متحدہ اسلامی محاذ بنانا چاہیے. اب تک جو ہمارے محاذ اس سے پہلے اس ملک میں بنے ہیں وہ بنے ہیں کچھ لوگوں کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے. ایوب کو ہٹانے کے لیے متحدہ محاذ بن گیا، بھٹو کو ہٹانے کے لیے بن گیا، ضیاء الحق کو ہٹانے کے لیے بن رہا تھا. ہمیں اب ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے جس کا مقصد ہو کسی کو ہٹانا نہیں بلکہ اسلام کو لانا. سارے مسائل کی جو اس وقت جڑ ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک بھی اسلام کا قلعہ نہیں ہے. دنیا میں اگر ایک ملک بھی اسلام کا قلعہ ہو تو کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ دنیا میں کسی مسلمان کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت کو یہاں پر جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا تھا، تو چونکہ اس وقت ایک اسلامی حکومت موجود تھی لہذا اس عورت نے پیغام بھیجا اور وہاں سے الحمدللہ محمد بن قاسم تشریف لائے رحمت اللہ علیہ، اور جو ہے وہ بدلہ لیا گیا اس ذلت کا جو بھی دی گئی تھی. اسی طریقے پر آج اولین کام یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک اسلام کا قلعہ ملک وجود میں آ جائے تاکہ پھر دنیا میں کسی کو ضرورت نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کر سکے. لیکن ہماری اس درخواست پر کسی بڑی جماعت نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی. جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم اتحادوں کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں بڑے تجربے ہو چکے ہیں، ہم کسی بھی اتحاد میں شریک نہیں ہوں گے. وہ کہ بعد میں پھر اتحاد بنا ہے مجلس عمل، لیکن اس وقت انہوں نے صاف منع کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ تبلیغی جماعت ظاہر بات اس کی سرگرمی کچھ اور نوعیت کی ہے، وہ اس قسم کی سرگرمیوں کا اس وقت ان کی طرف توجہ نہیں ہے. باقی جہاں تک ہمیں جن جماعتوں کا اتحاد ملا وہ تحریک اسلامی تھی جو کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والی ایک کچھ لوگ ہیں. مولانا اکرم ایوان صاحب تھے، ان کی تحریک الاخوان کی طرف سے تعاون ملا، اور جمعیت اہل حدیث کا ایک گروپ ہے لکھوی گروپ، اس نے تعاون کیا. لیکن بہرحال یہ تعاون بھی کوئی زیادہ زوردار اور پاورفل نہیں تھا، اور رفتہ رفتہ وہ تعاون بھی ختم ہو گیا. تو یہ اصل میں اس وقت کیفیت ہے. تو اتحاد اصل میں ہوتے ہیں مقاصد کی بنیاد پر، طریقہ کار کی بنیاد پر. تو اکثر جماعتیں جو بنی ہیں ان کے مقاصد ہی کچھ مختلف ہیں، یا تو جماعتیں بنی اپنے اپنے مسالک کی تائید کے لیے. جے یو پی جیسے نام سے ظاہر ہے کہ وہ بریلوی مسلک کے علماء کی جماعت ہے، جمعیت علماء پاکستان. جے یو آئی جمعیت علماء اسلام، یہ اصل میں جو بند کے مقاصد فکر کی علماء کی جماعت تھی. جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث حضرات کی جماعت ہے. جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت تھی جو کہ ان مسالک سے بالاتر ہو کے بنی تھی، اور اس کا واضح طور پر یہ نسب العین تھا، ان کا مقصد تھا کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے یہ اجتماعیت قائم کر رہے ہیں، حکومت الہیہ کا قیام یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ سوچا کہ ہم انتخابی سیاست کے ذریعے سے یہ غلبہ اسلام کی منزل سر کر لیں گے، اور وہ ابھی تک اس طریقے کار پر مطمئن ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ انتخابی سیاست کے ذریعے سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. انتخابی سیاست کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے بہت ساری باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ عوام کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، عقائد کے اعتبار سے بھی، رسومات کے اعتبار سے بھی، تو ان سے ووٹ لینے ہیں. اسی طریقے پر آپ کو جوڑ توڑ بھی کرنا پڑے گا مختلف دوسری جماعتوں سے تاکہ آپ اس میدان میں رہ سکیں. لہذا آپ بلدیاتی انتخابات میں دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے جوڑ توڑ ہوئے ہیں، پشاور میں کس کے ساتھ اتحاد ہوا ہے، کراچی میں تعمیر کراچی اتحاد میں کون کون سی جماعتیں شامل تھیں. پھر اس میں اس سیاست کا تقاضا ہے کہ آپ جو بھی خدمت کریں آپ اس کو نمایاں بھی کریں، اخبارات میں آپ کی تصویریں بھی آئیں اور نمایاں بھی کریں کہ آپ اس وقت کار خیر. تو یہ دکھاوا، نمود و نمائش، یہ انتخابی سیاست کا لازمی ایک حصہ ہے، اس کے بغیر پھر آپ ووٹ نہیں لے سکتے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں، ہمیں اس کے لیے احتجاجی سیاست اختیار کرنی پڑے گی. احتجاجی سیاست کے ذریعے سے ایران میں انقلاب آیا، احتجاجی سیاست کے ذریعے سے پاکستان میں بھی منکرات کا خاتمہ ہوا ہے کسی سطح پر. اس کی تازہ مثال کیا ہے، میراتھن ریس کا سلسلہ پاکستان میں شروع کیا گیا، اور شروع میں تو مشرف صاحب اس کے حوالے سے بڑی وکالت کر رہے تھے کہ اگر کسی کو نکر میں عورتیں بری لگ رہی ہیں اپنی آنکھیں بند کر لی، انہوں نے بیان دیا تھا. لیکن جماعت اسلامی کے ایک ایم پی اے گجرانوالے سے ان کا تعلق تھا، وہ اس میراتھن ریس کے خلاف سڑک پر آ گئے اپنے ساتھیوں سمیت. جیل بھی بھگتی انہوں نے اور کچھ تشدد بھی انہیں کرنا پڑا ان لوگوں پر ان کے خلاف کے جو یہ میراتھن ریس آرگنائز کر رہے تھے. ان کو بعد میں مارا پیٹا بھی گیا، جیل میں بھی بند کیا گیا، لیکن الحمدللہ کہ اس کی وجہ سے وہ میراتھن ریس کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب لاہور میں میراتھن ریس اناؤنس ہوئی تو لوگ سڑکوں پر آ گئے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے بعد وہ میراتھن ریس تو کرائی گئی، لیکن بقول مشرف صاحب کے خود انہوں نے پھر اعتراف کیا کہ پاکستانی قوم اس چیز کو قبول نہیں کر رہی. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ 100 افراد میراتھن ریس میں دوڑیں اور 400 پولیس والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ سلسلہ رک گیا. یہ سلسلہ رکے گا اسی طرح احتجاجی سیاست سے. اگر اسمبلی میں وہ قرارداد پیش کرتے تو وہ قرارداد فیل ہو جاتی وہاں پر، وہاں اکثریت جو ہے وہ سیکولر عناصر کی ہے. تو یہ کام اسی طرح سے احتجاجی سیاست کے ذریعے سے ہوگا. تو تنظیم اسلامی تو اسی طریقے کار پر کام کر رہی ہے، لہذا اس لیے ہمارا اتحاد دیگر جماعتوں سے نہیں ہو پا رہا کہ یا تو ان کے مقاصد ہی اپنے اپنے مسالک ہیں، اور یا پھر اگر مقصد ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام تو ابھی تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم انتخابی سیاست کے ذریعے سے ہی ہم یہ منزل سر کر لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں. تو جس روز جماعت اسلامی کو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں انتخابی سیاست سے یہ کام نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ ہم جماعت کے ساتھ ہوں گے. ہم نے جماعت کو پیشکش کر رکھی ہے اگر جماعت 25 سال کے لیے ہی یہ طے کر لے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا تو ہم جماعت میں ضم ہونے کو تیار ہیں، اس کے ساتھ ایک پیکٹ کرنے کو تیار ہیں. باقی تبلیغی جماعت ان کے مقاصد محدود ہیں، ان کے مقاصد ہیں افراد کی اصلاح، اور وہ کئی افراد کی اصلاح کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پورے کے پورے سسٹم کو تبدیل کرنا اور اسلام کو غالب کرنا نظام کی حیثیت سے وہ اس کو بیان نہیں کرتے. تو اصلا اتحاد ہو سکتا ہے مقصد کی بنیاد پر، طریقہ کار کی بنیاد پر. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے پاس اتنے افراد ہوں، اتنی افرادی قوت ہو کہ ہم بھی ایرانیوں کی طرح سڑکوں پر آ سکیں، کہ اب ہم اس ملک کے اندر یہ بہائی کو نہیں چلنے دیں گے، امریکہ کی غلامی کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس ملک میں سودی نظام کو نہیں چلنے دیں گے. تو تبھی آپ جو ہے وہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں نظام کی تبدیلی پر، ورنہ یہ ہے کہ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں انتخابی سیاست کے ذریعے سے نہ وردی والوں کو ہٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی جمہوریت ملک میں لائی جا سکتی ہے. تجربے سارے ہمارے سامنے ہیں. تو آسانی کے ساتھ کبھی بھی کوئی شخص اپنے مفادات کو نہیں چھوڑتا، اپنے اقتدار کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے قوت کا استعمال ناگزیر ہے. اور اس کے لیے بہرحال اللہ کرے کتنے افراد ہوں جو کہ دین کی خاطر جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، سڑکوں پر آ جائیں. تو ایرانیوں نے اگر شاہ کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، اگر رومانیا والوں نے چاوسیسکو کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، ابھی کرغیزستان میں کیا ہوا تھا، عوام کا ایک ہجوم ہے جو کہ داخل ہو گیا پریزیڈنسی میں اور بھاگنا پڑا وہاں کے سربراہ کو. تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں اللہ کرے کہ ایک عوام کا ایک جمع غفیر جمع ہو جائے شریعت کے حوالے سے کہ اس ملک میں ہمیں شریعت چاہیے. یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. جی
السلام علیکم. پہلا سوال جو ہے میرا وہ لیزنگ کے متعلق ہے کہ آج کل اس کا رجحان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت کہ یہ جائز ہے، اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے. دوسری بات جو تھی وہ میری کاروبار کے متعلق تھی کہ کچھ کاروبار تو ایسے ہیں جو مکمل طور پہ صاف حرام ہیں، غلط ہیں، سودی کام ہے، انشورنس ہے، گانے بجانے کی کیسٹس وغیرہ ہو گئیں، وہ تو صاف ہیں، لیکن کچھ حالات کے بگاڑ کی وجہ سے بہت سارے جائز کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ دخل ہو گیا ہے ان چیزوں کا جو جائز نہیں ہیں. اس کانٹیکسٹ میں جو میرا سوال ہے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کے متعلق، کہ ایڈورٹیزمنٹ آج کل کاروبار کا لازمی حصہ بن گیا ہے، اس کے بغیر کاروبار کرنے کا تصور بہت مشکل ہے، اور ایڈورٹیزمنٹ کا لازمی حصہ جو ہے عورت ہے آج کل، اس کے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کاروبار کرنے والوں کو؟
لیزنگ کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے کہ کسی شے کو کوئی چیز کرائے پر دینا، بالکل جائز ہے. آپ کی ملکیت رہے گی وہ شے، آپ کسی کو کرائے پر دے دیجئے، وہ بالکل جائز ہے. لیکن لیزنگ کے نام سے جو دھندہ اس وقت ہمارے ہاں ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. یہ سود کی تبدیل شدہ ایک شکل ہے کہ بظاہر تو آپ نے لیزنگ پر کسی کو گاڑی خرید کر بینک نے دے دی، تو وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہونی چاہیے، استعمال کرنے والا اس کا کرایہ دے جو بھی طے ہو جائے. لیکن رفتہ رفتہ قسطیں دیتے دیتے وہ گاڑی ملکیت ہو جاتی ہے کس کی جو گاڑی کو چلا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ کرایہ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ استعمال کرتے کرتے آپ نے کسی کو مکان کرایہ پر دیا اور وہ مکان پھر بعد میں کرایہ دار کے نام پہ ہو گیا. تو یہ تو اصل میں ایک سیل اینڈ پرچیز قسم کا کانٹریکٹ ہے جس کو نام دے دیا گیا لیزنگ کا, اور شکل بدل دی گئی ہے صرف کہ اگر میں آپ کو 1,00,000 روپے دے کر آپ سے کہوں مجھے آپ 1,15,000 دے دیں تو یہ سود ہے, لیکن میں 1,00,000 کی آپ کو کوئی چیز خرید کر دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ مجھے قسطوں میں 1,15,000 دیں تو یہ جائز ہے. تو اصل میں دور ملوکیت میں بدقسمتی سے جو چیزیں جائز ہوئی ہیں وہ ان چیزوں میں یہ چیز بھی ہے, اس کے حوالے سے فتویٰ مل جائے گا آپ کو. لیکن ہمارے امیر محترم حافظ عاقف فیض صاحب نے جا کر باقاعدہ ملاقات کی تھی تقی عثمانی صاحب سے کہ بھائی آپ کا نام لے کر اور یہ جو اس وقت لیزنگ کے عنوان سے جو بھی کام ہو رہا ہے اور جو بہت سارے نام نہاد اسلامی بینکاری کے دعوے دار ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو ان کا فرمان یہ تھا کہ ہم بالکل اس سے مطمئن نہیں ہیں. ہمیں انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے عبوری دور کے لیے ایک سسٹم دیا تھا لیکن انہوں نے اس سسٹم کو مکمل طور پر اڈاپٹ کر لیا اور اسی پر جازم ہو گئے ہیں, ہم اس کے ہرگز اس کو درست نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا تھا کہ صرف ستارہ کیمیکلز والے ہیں فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے, ایک وہ ہے جو کہ باقاعدہ شیئرنگ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں, نفع نقصان میں شریک کرتے ہیں, وہ صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ جتنا بھی لیزنگ کے کام پر یہ بہت ساری ایجنسیز یا بہت سارے بینک کے کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہرگز اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سود کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کو رقم دیں آپ رقم کے بجائے اس کو جنس دے دیں, کوئی آپ کا رسک نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ جو اصل کاروبار ہوتا ہے تو اس میں رسک بھی ہوتا ہے, ممکن ہے آپ کو نقصان ہو جائے, اس میں بینک کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو یہ صورت کم از کم جو بھی تصور تنظیم اسلامی نے اب تک سمجھا ہے اس کی روح سے دونوں طرف کی رائے ہے. بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں, بعض کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہنامہ مثال جو ہمارا پرچہ اس میں دونوں طرف کے علماء اکرام کی آراء مساق میں چھپ چکی ہیں. ہماری رائے ان علماء اکرام کی تائید میں ہے کہ جو اس لیزنگ کا جو جس نام سے لیزنگ کے نام سے جو دھندا چل رہا ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں, ہم انہی کی رائے کے حامل ہیں کہ ہاں ان علماء اکرام کی رائے صحیح ہے جو کہ لیزنگ کو درست نہیں سمجھتے. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ بغیر عورت کے تشہیر ممکن نہیں ہے تو میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. دو تین مرتبہ سعودی عرب جانے کا اتفاق ہو, وہاں پر بھی سائن بورڈز دیکھیں اور وہاں پر کسی سائن بورڈ پر عورت نہیں ہوتی. رفتہ رفتہ آنا شروع ہوئی ہے ابھی, لیکن یہ ہے کہ جس طرح کی بہودہ تصویریں یہاں پر ہیں وہاں کے سائن بورڈز پر عورتوں کی تصویریں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ پورا بزنس وہاں بھی چل رہا ہے. تو اگر ہم واقعتاً ہمارے اندر کوئی جذبہ ہو شریعت پر عمل کرنے کا تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عورت کے ذریعے سے ہی اپنے اشتہارات کو نمایاں کیا جائے. جو ہے وہ رنگوں کی خوبصورت آمیزش کے ذریعے سے آپ اپنے اشتہارات کو اتنا اٹریکٹو بنا سکتے ہیں کہ ایک دم اس پر نگاہ ٹھہرے, اور بعض اشتہارات میں دیکھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عورت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ایک دم اس پر نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ ایک غلط بات ہے کہ بغیر عورت کے اشتہار کامیاب نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہماری مارکیٹنگ نہیں ہوگی اور ہمارا کاروبار نہیں ہوگا, یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر ہم اس کے بغیر بھی اپنے اشتہارات جو ہے وہ شائع کریں گے یا ہولڈنگز وغیرہ ہم عورت سے پاک اشتہارات کے اوپر آویزہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی مدد کرے گا.
سوال بھی آنے سے اب یہ بغیر ریٹن سوال بند کرا دیں, بہت سارے
ہو. السلام علیکم. دورہ قرآن کے دوران دیکھنے میں آیا, ابھی بھی اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم ایلیٹ کلاس تو نہیں کہیں گے لیکن ویل آف ہیں, اور یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ قرآن کی طرف اچھے لوگ ہیں اور جو کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تنظیم ہمارے غریب طبقے میں بھی کیا دین کی نفاذ اور تبلیغ کے لیے کچھ کام کر رہی ہے, کیونکہ ہمارے غریب طبقے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, ایسے رسومات ہیں اور بہت ساری جو بگاڑ ہے دین میں وہ دراصل وہیں سے اوریجنیٹ بھی ہو رہا ہے اور ایک میجورٹی اس کو پریکٹس بھی کر رہی ہے, تو وہ اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کیجیے گا.
الحمدللہ کراچی میں دورہ تنظیم قرآن کی محافل 14 جگہ ہوئی ہیں, تو 14 جگہوں پر پوش علاقے بھی تھے جہاں پر کہ ایسے لوگ جو الحمدللہ ویل آف ہیں وہ شریک ہوئے. گلستان انیس کلب انہی میں سے تھا, لیکن کرنگی میں بھی ہوا ہے, لانڈی میں بھی ہوا ہے, آرام باغ پر بھی ہوا ہے. تو ہر جگہ تو ویل آف لوگ نہیں ہیں بلکہ بعض علاقوں پر غربا بھی ہیں, الحمدللہ وہ بھی شریک ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا کام تو ہر طبقے میں ہو رہا ہے. لیکن اصولی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ جو بھی دین کی تبلیغ کی نہج ہے اس میں اولاً رخ تبلیغ کا ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں معاشرے کی زمام کار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تبلیغ کے لیے پھر مصر، تو یہ نہیں کہا کہ پہلے جا کے آپ اسٹریٹ پریچنگ کیجئے، گلی کوچوں میں تبلیغ کیجئے. کہا اذہب الی فرعون، سیدھا فرعون کے پاس جائیے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے ایک مسئلہ بھی بیان کیا کہ اللہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل خطا کی صورت میں مار دیا تھا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، سورہ قصص میں مضمون آتا ہے اور جگہ بھی آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے باوجود سیدھا فرعون کے پاس جاؤ، پہلے جا کے اس کو تبلیغ کرو، اگر فرعون ٹھیک ہو گیا تو بقیہ معاشرے کا ٹھیک ہونا آسان ہو جائے گا، سہولت ہوگی. اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر بھی اس کی ہٹ درمی لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور وہ بت گر جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے کہ رسول نے آ کر تبلیغ کی فرعون کو، اور اگر فرعون نے نہیں مانا ہے تو اس کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، صرف ہٹ درمی تھی. تو لہذا اس کا جو ایک امیج ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تبلیغ کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب حکم دیا تبلیغ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولین ترجیح دی سرداروں کو. آپ طائف گئے تو پہلے آپ نے تین سرداروں کے سامنے جا کر دین کی دعوت رکھی، تینوں نے ریجیکٹ کی، اس کے بعد پھر آپ نے اسٹریٹ پریچنگ کی ہے، گلی کوچوں میں بھی لوگوں کو تبلیغ کی ہے. مکے میں بھی آپ سرداروں کو دعوت میں خصوصی اہمیت دیتے تھے اور بعض اوقات یہ اہمیت کچھ حد سے بڑھ جاتی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نابینا صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ اس وقت سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے، تو آپ کو ان کی آمد ناگوار محسوس ہوئی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، تو اس پہ اللہ نے متوجہ کیا آپ کو، ابس ابت اللہ ان جاءہ الاعمى، کہ اللہ کے رسول بلا شبہ آپ ان سرداروں کو ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے کی کل زوام کار ان کے ہاتھ میں ہے، بہت سے لوگ ان کے زیر اثر ہیں، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو نیچے کام کرنا آسان ہوگا، بہت سے لوگ ان کے خوف کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور یہ ظالم ان پر تشدد کرتے ہیں، تو اگر آپ ان کو قائل کر لیں گے تو اس سے غریبوں کا بھی بھلا ہوگا، ان پر ظلم و تشدد ختم ہو جائے گا، ان کا خوف ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ساتھ کہا گیا کہ ان کو اتنی اہمیت نہ دے دیجیے کہ اس کی وجہ سے ان اہل ایمان کی حق تلفی ہو جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، لہذا آپ ان اہل ایمان کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنی صحبت عطا کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے، ان کو دین کی باتیں سکھائیے. بلا شبہ ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن ان اہل ایمان کی کوسٹ پر آپ ان کو دعوت نہ دیجیے، بلکہ یہ ہے کہ آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے طرف دار ہیں. تو اس حوالے سے انبیاء کی تبلیغ کا بھی اولین ہدف ہوتے تھے معاشرے کے باثر طبقات. اگر آپ اس ملک کا نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ اس ملک میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہیں، وہ لوگ جو کہ اس ملک میں دانشور ہیں، جو پورے قوم کو ایک سوچ دیتے ہیں، جن کی سوچ کے اوپر قوم کے ذہن بنتے ہیں، اگر آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے تو پوری قوم کا مزاج بدلے گا. آپ نے اگر بس کا رخ صحیح کرنا ہے تو آپ کو ڈرائیور کو تبلیغ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے. تو بلا شبہ اولین رخ ہمارا تبلیغ کا ہونا چاہیے، معاشرے کی ایلیٹ کلاس کی طرف ہی، یا یوں کہیے کہ جو معاشرے کا ذہین طبقہ ہے، جو دانشور طبقہ ہے، اس کی طرف ہی. لیکن یہ نہ ہو کہ ساری توجہ انہیں کی طرف ہو اور ہم نچلے کے طبقات کو بھول جائیں، تو لہذا ان طبقات کو بھی اہمیت دینی ہے، لیکن اولین اہمیت دینی ہے یہ اوپر. اگر اس طبقے سے میں سے کوئی آ جائے تو بڑا قیمتی ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کسی طبقے میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لائے تو ان کے بعد چھ افراد اشرا و بشرا میں سے انہی کی تحریک پر ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جس طرح سے بعد میں پھر نظام کو سنبھالا ہے، اس لیے کہ نظام کو سنبھالنے والے عوام نہیں ہوتے، نظام کو سنبھالنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے تجربہ رکھتے ہیں کہ نظام کیسے چلایا جاتا ہے. جو غریب لوگ ہیں، جو وہ ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ، آخرت میں ان کا اجر اپنی جگہ، لیکن دنیا میں تو وہی نظام کو چلائے گا جس کو نظام چلانے کی جس پہ صلاحیت ہے. تو اگر فرض کیجئے ہم عوام کے ذریعے سے ایک تحریک برپا کر کے اس نظام کو تلپٹ کر دیں تو جو متبادل نظام آئے گا اس کو کون چلائے گا؟ تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں انہی ہاتھوں کی، انہی افراد کی، انہی دماغوں کی، انہی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. تو اولین ہمارا ہدف یہی لوگ ہونے چاہیے. یہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو نیچے کے طبقات کے اندر کام کرنا آسان ہوتا ہے اور وہ کام بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. جی طور صاحب آئیے.
السلام علیکم. آج اتفاق سے 9 نومبر بھی ہے, آپ نے بھی دانش ران کا ذکر کیا تو ہمارے اقبال کے حوالے سے کافی ابہام بھی پائے جاتے ہیں, خاص طور پر کچھ ابہام ان کے صاحبزادے نے کریٹ کیے. آج اتفاق سے میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا, ان میں وہ فرماتے ہیں کہ سیکولرزم از این انٹیگرل پارٹ آف اسلام. اس پہ کچھ
اقبال کے بیٹے کے بارے میں کیا عرض کروں, انتہائی افسوس ہوتا ہے. اقبال نے خود ایک شعر کہا تھا کہ باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. سب سے زیادہ سیکولرزم کی مخالفت بر عظیم پاک و ہند میں دو شخصیات نے نمایاں طور پر کی ہے, اپنی شاعری کی صورت میں کی ہے علامہ اقبال نے, اور اپنے تحریروں کے ذریعے سے کی ہے مولانا سید ولا مودودی نے رحمت اللہ علیہ. اقبال ہی کا وہ شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو سیکولرزم تو یہ ہے کہ اس کے تحت حکومت میں کوئی بھی عمل دخل کسی بھی الہامی کتاب کا نہ ہو, نہ تورات کا ہو, نہ انجیل کا ہو, نہ قرآن کا ہو. حکومت تو ہوگی عوام کے نمائندوں کی مرضی سے, وہ جو چاہے قانون بنا دیں. انفرادی اعتبار سے آپ نمازیں پڑھتے رہیے, روزے رکھتے رہیے, اور ذکر و اذکار کرتے رہیے, مسجد میں جائیے, مندر میں جائیے, یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم مذہب کا انکار نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ مذہب کا تعلق صرف انفرادی زندگی سے ہے, اجتماعی زندگی سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, نادائیں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو صرف سجدے کر لینے سے, نمازیں پڑھ لینے سے, اکیڈمیاں بنا لینے سے, مدرسے بنا لینے سے, اسے اسلام آزاد نہیں ہوگا. اسلام کب آزاد ہوگا؟ جبکہ اسلام کا باقاعدہ معاشی نظام ہو جس میں کہ سود حرام ہو, جس میں سٹا جوا جس میں حرام ہو. اسلام کا معاشرتی نظام ہوگا کہ جس میں پردے کے احکامات کا نفاذ ہو, جس میں تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر اہمیت دی جائے, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی جان, ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو. جو صدر صاحب کو کی اولاد کو تعلیمی سہولتیں حاصل ہو وہ یہ کام شہری کو حاصل ہو, جو علاج کی سہولت صدر صاحب کو حاصل ہو وہ کام شہری کو حاصل ہو. اور اسلام کہتا ہے کہ سیاست میں خلافت ہوگی, سیاست میں ہرگز اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کہ انسانوں کی حاکمیت و انسانی حاکمیت کی نفی جتنی اقبال نے کی ہے اتنی شاید کسی اور نے نہیں کی ہے. سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. تو اقبال کے تو اشعار, ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم, اس میں ڈاکٹر صاحب نے بے شمار اشعار کوٹ کیے ہیں. معاشرتی اعتبار سے ابلیس کے مجلس شورا میں اقبال نے کیا کچھ کہا ہے, معاشی اعتبار سے اقبال نے اس نظم میں کیا کچھ کہا ہے. اقبال کی زندگی کی آخری نظم ہے, اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس تھی. یہ سارے شعر اقبال نے کہا ہے, اقبال نے کہے ہیں. ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں, اس سے پہلے جو اقبال الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری, موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نہ کوئی فقور و خاکہ نہ گدائے راشن راہ نشی. تو اقبال کی شاعری تو بھری ہوئی ہے کہ سیاست کے اعتبار سے حاکمیت اللہ کی ہو, معیشت کے اعتبار سے اللہ ہی کو مالک مانا جائے اور بندوں کے پاس جو بھی مال و امانت سمجھا جائے, اور معاشرتی اعتبار سے سب بندے ان کو ایک مساوات کے تحت بنیادی حقوق برابری کی بنیاد پر حاصل ہوں. اقبال کا بیٹا جو کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. تو افسوس ہی ہوتا ہے ان کے تصورات اور ان کے نظریات پر. اقبال کی شاعری سے وہ دلائل پیش کریں کہ اقبال نے کہاں سیکولرزم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے, تو تو یہ ان کا اپنا تصور ہو سکتا ہے، یہ تصور جو ہے وہ ان کے والد کا نہیں تھا۔ میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا ایک مرتبہ جنگ اخبار میں، میرے پاس اس کی نقل موجود ہے، جو آدمی خواہش رکھیں گے میں ان کو فراہم بھی کر دوں گا۔ مشرف صاحب نے ایک بار یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں طالبان کا نہیں ہمیں اقبال کا اسلام چاہیے۔ بے نظیر نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں مودودی کا نہیں ہمیں اقبال کا اسلام چاہیے۔ تو میں نے دونوں کی ان باتوں کو کوٹ کر کے میں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ اقبال کا اسلام نافذ کر دیجیے۔ اب اس کے بعد میں نے پھر اقبال کے اشعار کوٹ کیے تھے کہ اقبال حکومت کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اقبال جمہوریت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اقبال جاگیرداری کے بارے میں کیا کہتا ہے، اقبال پردے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اقبال ان بینکوں کے بارے میں سود کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ اقبال کا اسلام نافذ کر دیجیے، لیکن اقبال کے تو اصول یہ ہیں اسلام کے حوالے سے، خدا را انہیں کو نافذ کر دیجیے۔ اور آخر میں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ اسلام چاہے اقبال کا ہو چاہے طالبان کا ہو چاہے مولانا مودودی کا، اسلام ایک ہی ہے یہ، اور ہم صرف اور صرف ایک سیاسی اعتبار سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مودودی کا اسلام اور اقبال کا اسلام اور ہے، طالبان کا اسلام اور اقبال کا اسلام اور ہے۔ جی کوئی اور صاحب؟ نہیں جو ٹائم لمٹ دس دس تک کر لیتا ہوں۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بیعت کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ بیعت کی مخالفت اس میں کی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو اس میں شائبہ ہوتا ہے شخصیت پرستی کا، کہ اگر ہم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ میں آپ کا کہنا مانوں گا تو کہیں خدا نہ خاصا اسے شخصیت پرستی نہ ہو جائے۔ لیکن یہ ایک خدشہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی یا ہوگی اس میں یہ پہلے سے احتیاط موجود ہے، اور وہ الفاظ ہوتے ہیں سم اطاعت فی المعروف، کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے ان کاموں میں جو معروف ہیں۔ اگر کوئی کام آپ ایسا بتائیں گے ایسا حکم دیں گے جو ہمارے علم کے مطابق شریعت کے خلاف ہوگا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا اگر میں تمہیں صحیح بات کا حکم دوں کیا کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور کہا اگر میں نے کسی غلط بات کا حکم دیا تو پھر؟ تو ایک شخص نے تلوار نکال لی کہ اس کے ذریعے سے سیدھا کر دیں گے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وقت میرے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو میری اصلاح کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہر ایک کو کرتا ملا ہے ایک مال غنیمت میں سے، ہر ایک کو چادر ملی ہے ایک اور آپ کو ملی ہیں دو، آپ کا کرتا لمبا ہے دو چادروں کے بغیر بن نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا میں وضاحت نہیں کروں گا، میرا بیٹا وضاحت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وضاحت کی کہ ابا جان کا قد بڑا ہے، میں نے اپنی چادر ان کو دی ہے تب دو چادریں بنی اور ان کا کرتا اس سے سلا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب ہم سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے۔ تو شخصیت پرستی تب ہوتی جبکہ غیر مشروط اطاعت ہوتی کسی انسان کی۔ تو یہ اطاعت کسی انسان کی ہے، لیکن یہ اطاعت اب فی المعروف ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطاعت کسی قانون کی کسی ضابطے کی ہو جاتی، بیعت اس کی ہو جاتی کہ بھئی ہم اس ضابطے کی اطاعت کریں گے۔ نہیں، دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ شخصی اطاعت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر شخصی بیعت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شخصی بیعت ہوئی، ورنہ نظام تو یہ بھی چل رہا تھا خلافت کا، دوبارہ بیعت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، ہر خلیفہ کے ہاتھ پر شخصی بیعت ہوئی ہے، اور یہ شخصی بیعت کا سلسلہ ہی اب تک الحمدللہ چلا رہا ہے۔ تو مخالفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی شخصیت پرستی نہ ہو۔ تو یہ اندیشہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم بالکل اندھے بن کر اور کسی کے ہر کہنے کے اوپر سر تسلیم خم کر دیں۔ نہیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے۔ اگر امیر ہمیں کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جو حکم شریعت سے ٹکرا رہا ہو ہمارے علم کے مطابق، تو شریعت کا ضابطہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ خواتین کا مقام اسلام میں، یعنی وہ کس طرح دین کی خدمت کریں، کیا خواتین کے لیے بھی بیعت ضروری ہے، بیعت کی اقلی وجوہات کیا ہیں، خواتین کا جہاد آج کے زمانے میں کیا ہے؟ خواتین کا مقام اسلام میں، اس حوالے سے ڈاکٹر سار احمد صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے، اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام سے پہلے آپ کے علم میں ہے عورت کی کیا حیثیت تھی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ اس بارے میں آپ نے آخری دن یہ آیت پڑھی ہوگی، جب پوچھا جائے گا اس بچی سے جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا، تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ تو معاملہ یہ تھا کہ معاذ اللہ بچی کو، اس کی پیدائش کو اپنے لیے انتہائی مصیبت سمجھا جاتا، بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی تین بچیاں ہوں وہ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کی پرورش کرے اور انہیں اس قابل کر دے کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا جس کی دو بچیاں ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مقام ہے بحیثیت بچی کے، عورت کا ماں کی حیثیت سے کیا مقام ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ لقمان ہے یا سورہ احقاف ہے، جب والدین کے حقوق بیان کیے تو ماں کی طرف زیادہ توجہ دلائی، حملت امہ وہنا علی وہن، اور حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماں کا درجہ والد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے، جنت ماں کے قدموں تلے۔ تو دین میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت میں عورت کو حصہ دیا، حالانکہ عورت کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں، اس کے باوجود عورت کے علیحدہ ملکیت ہے، اس کا وراثت میں علیحدہ حصہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل سائڈ بائی سائڈ آیت نمبر 35 میں جو اوصاف مردوں کے لیے بیان کیے وہی خواتین کے لیے بیان کی ہیں۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، یہاں تک کہ ہم تو خیر یہ کہیں گے ہی کہیں گے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کی جو ایک شہادت آئی تھی یہ غیر مسلم کی طرف سے، جب ہندوستان میں ایک مسئلہ چل گیا تھا اور ایک شوکت نرگس غالباً خاتون، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا، اس حوالے سے جب اس عورت کو طلاق ہوئی ہے تو سپریم کورٹ نے وہاں کے فیصلہ دیا تھا کہ اب زندگی بھر اس عورت کو خرچہ اس کا شوہر دے گا، جو کہ اسلام کی شریعت کے مطابق جائز نہیں تھا۔ تو اس فیصلے کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑا زبردست ایجیٹیشن کیا تھا کہ عدالت کا یہ فیصلہ یہ ہمارے عالی قوانین کے خلاف ہے۔ اس پر پھر بل پاس کرایا گیا تھا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہ آئندہ کوئی بھی عدالت مسلمانوں کے عالی قوانین میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی مجاز نہیں ہوگی۔ اس وقت راجیو گاندھی نے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ بات کہی تھی کہ میں نے ان دنوں اسلام میں جو خواتین کے مقام ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور میں یہ کہہ رہا ہوں پورے کے پورے وثوق کے ساتھ کہ جو مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں، تو یہ اسلام کا مقام ہے عورت میں۔ وہ کس طرح دین کی خدمت کریں؟ دین کی ذمہ داریاں قرآن مجید سے ہمارے سامنے تین آتی ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، پورے ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری ذمہ داری آتی ہے کہ دین کی تبلیغ کرو، یہ دین دوسروں تک پہنچاؤ، وہی لوگ فلاح پائیں گے جو دوسروں تک دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ نمبر تین، دین کے اجتماعی احکامات کے لیے جد و جہد کرو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی اختلاف میں مت پڑو۔ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، دین کے غلبے کے لیے ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یہ دین کے احکامات ہیں۔ یہ ذمہ داریاں مرد پر بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں خاتون پر بھی ہیں، تو خاتون کو بھی پوری زندگی میں دین کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس خاتون کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، گھر پر رہتے ہوئے ہر قسم کے ڈراموں سے، فلموں سے، بہودگیوں سے اجتناب کرنا ہے، اس خاتون کو کھلے چہرے کے ساتھ صرف ان مردوں کے سامنے آنا ہے جن کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں شوہر ہے یا اس کے محرم رشتہ دار ہے، باقی نامحرموں سے اس کو پردہ کرنا ہے۔ خاتون کو شادی کے موقع پر کسی ایسی تقریب میں شریک نہیں ہونا جو سنت سے ثابت نہیں ہے، غمی کے موقع پر کسی ایسی بدعت میں نہیں جانا جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ خاتون کو اپنے شوہر کو توجہ دلانی ہے کہ تم تھوڑا لاؤ لیکن حلال کا لے کر آؤ، میں تم سے زیادہ خرچے کا تقاضا نہیں کرتی، تھوڑا ہو لیکن صاف ستھرا، روکی سوکی بھی گزارا کر لیں گے، لیکن کسی کی جیب کاٹ کر اور سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ گھر پہ مت لاؤ۔ خاتون گھر پہ رہتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرے، حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، مرد سے تو پوچھا جائے گا پورے گھر والوں کے بارے میں، عورت سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں کہ آیا تم نے ان کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ تو تو یہ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانے. نمبر دو, دین کی تبلیغ کے حوالے سے اس کے لیے اولین میدان اپنے محرم رشتہ دار اور اپنی خواتین ہیں. اپنے بچوں کو وہ ان کی تربیت پہ صحیح توجہ دے. یہی بچے کل بڑے ہوں گے, معاشرے میں آئیں گے, صحیح تربیت ہوگی, رشوت نہیں لیں گے, کام چوری نہیں کریں گے, معاشرے کو انشاءاللہ خدمت کے لیے جو ہے وہ سلجھے ہوئے خدا ترس دیانت دار ہاتھ مل جائیں گے. معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. یہ بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اپنے شوہر کو تبلیغ کرے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے مردوں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرنی ہوتی ہے تو میں عورتوں کو واس کرتا ہوں. اس لیے کہ آج کل کے مرد جو ہیں وہ عورتوں سے دبتے ہیں. تو آپ اگر اپنے شوہر سے کہیں گے کہ بھائی داڑھی رکھو, ورنہ عام طور پر عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ میں نے جس کو قبول کیا تھا وہ تو اسمارٹ تھا, تم نے داڑھی کیوں رکھ لی. تو آپ اپنے شوہر کو آوادہ کریں کہ نہیں, تمہارے چہرے پر سنت رسول کی بہار آنی چاہیے. تمہارا چہرہ سنت رسول کے ساتھ سجے گا. یہ تمہارا چہرہ اللہ کے رسول کے مطابق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اولین تبلیغ کا میدان خاتون کے لیے اپنی اولاد, اپنا شوہر اور اپنے محرم رشتہ دار, اور پھر یہ ہے. باقی اگر خاتون زیادہ باصلاحیت ہے تو وہ پردے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے باہر نکل کر بھی تبلیغ کر سکتی ہے. جیسے جس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنا ہے. اور اسی طرح سے اقامت دین کے لیے بھی اس کو ذہن سازی کرنی ہے, خواتین کی بھی جن کے اندر وہ تبلیغ کر رہی ہے, اور مردوں کی بھی. اپنے مردوں کو تیار کرے کہ آپ صرف نماز روزے تک اکتفا نہ کیجیے. دین کے تقاضے صرف اس سے پورے نہیں ہوتے, بلکہ آگے نکلیے. میں آپ کا افراد پورا تعاون کروں گی. میں گھر پہ انشاءاللہ پوری طرح سے آپ کا ساتھ دوں گی. آپ کے پیچھے میں گھر کی, گھر کے مال و اسباب کی, اولاد کی, ہر چیز کی میں نگرانی کروں گی. آپ اللہ کی راہ میں نکلیے تبلیغ کے لیے, آپ نکلیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو خواتین اس طرح سے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں, گھر پر رہتے ہوئے بھی انہیں پورا اجر ملتا ہے. ایک خاتون اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ مرد جو ہیں یہ تو بڑے بڑے دین کی خدمت کے کام کر کے ثواب کما لیتے ہیں اور ہم گھروں پر رہتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم گھروں پر رہ کر ان کے بستر کی, ان کے رازوں کی, ان کے مال کی, ان کی اولاد کی حفاظت کرو گی, اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ہوئے سارا اجر دے گا. تو خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے, اور جو مشقت ہے ان کو گھر کی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے, مرد کو دیکھنی نہیں پڑتی. بچے کی پیدائش کے حوالے سے کیسی تکلیف خاتون اٹھاتی ہے, اس کی پرورش کے حوالے سے کس طرح اس کی رات کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے باہر کی ذمہ داری نہیں ڈالی. اس کے لیے اولین میدان گھر ہے, وہ چراغ خانہ ہے. گھر پر رہتے ہوئے اگر وہ دین کے احکامات پر عمل کرتی ہے اور اپنے گھر کے افراد کو دین کے صحیح تصور سے آگاہ کرتی ہے, اس حوالے سے اسے تعاون کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے سارے کا سارا اجر عطا فرمائے گا. بیعت خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے, اس میں خواتین سے بیعت کا پورا ذکر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لیتے تھے. صرف یہ ہے کہ ان سے بیعت لیتے ہوئے مصافحہ نہیں کرتے تھے, بلکہ یہ ہے کہ ایک بڑے سے برتن میں پانی ڈالا جاتا, ایک طرف پانی میں ہاتھ ڈالتے اللہ کے رسول, دوسری طرف ڈالتی خواتین, اور آپ بیعت کے الفاظ پڑھتے, خواتین اس کو دہراتی تھی. اور یہ ہے کہ پردے کے پیچھے خواتین ہوتی ہیں, ان کو کپڑا ہوتا, اس کپڑے کا ایک سرا پکڑ لیتے سیدھے ہاتھ سے اللہ کے رسول, اور دوسرا سرا پکڑ لیتی کپڑے سیدھے ہاتھ سے خواتین, اور اس طرح سے بیعت ان سے ہوتی تھی. تو خواتین کے ساتھ بیعت, تو یہ قرآن مجید میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے خواتین سے بھی بیعت لی. بیعت کی عقلی وجوہات کیا ہیں؟ بیعت کی عقلی وجوہات اصل میں ہیں کہ وہی اجتماعیت کچھ کر سکتی ہے کہ جس کے اندر مضبوط نظم ہو. جس اجتماعیت کے اندر ہر آدمی اپنی اپنی بات کہہ رہا ہو, ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے کل سمجھ رہا ہو, تو وہ جماعت کبھی بھی کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتی. تو بیعت کے ذریعے سے ایک مضبوط نظم وجود میں آتا ہے, اور ہم بیعت کے ذریعے سے اپنے امیر سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو حکم بھی ہوگا شریعت کے دائرے میں, چاہے وہ ہماری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا ہمارے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, ہم پھر بھی آپ کی اطاعت کریں گے. بخاری شریف کی روایت ہے, بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع و طاعۃ, ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی سننے کی اور اطاعت کرنے کی. فی العسر والیسر, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, و فی المنشط والمکرہ, چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو یا آمادگی نہ ہو, اگر آپ کا حکم, اور اللہ کے رسول کا تو ہر حکم ماننا تھا, وہاں تو کوئی معاملہ معروف کا تھا ہی نہیں. باقی یہ ہے کہ اس کے بعد جس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, یہ ساتھ ہوگا کہ اگر آپ کا حکم شریعت کے دائرے میں ہے تو چاہے وہ حکم کیوں نہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہم پھر بھی آپ کی اطاعت کریں گے. وعلی اثرت علینا, خواب ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دیں, میری جماعت کے اندر سٹینڈنگ پرانی ہو, میں سینئر ہوں اور کسی جونیئر کو میرے اوپر اگر امیر بنا دیا جائے, نقیب بنا دیا جائے, نقیبہ بنا دیا جائے, ہم تب بھی اطاعت کریں گے. تو اس کے ذریعے سے ایک مضبوط نظم وجود میں آتا ہے, اور مضبوط نظم کے ذریعے سے ہی دنیا میں کوئی کام ہو سکتے ہیں, اور ورنہ پھر ہجوم ہوگا. آپ کسی اہم مرحلے پر کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ میری بات مانیں گے نہیں مانیں گے. تو جہاں اس قسم کا نظم ہو تو وہاں پر پھر کوئی بھی فیصلہ کوئی اقدام کیا ہی نہیں جا سکتا. خواتین کا جہاد آج کے زمانے میں, کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ ان کا جہاد یہ ہے کہ وہ جہاد کریں نفس کے خلاف, خود اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیں, اور بہت بڑا جہاد ہے پردہ کرنا, بہت بڑا جہاد ہے اس زمانے میں خاتون کا. اللہ تبارک و تعالی ان خواتین کو اس کا اجر عطا فرمائے. اب میں نے کتاب مرتب کی تھی چہرے کا پردہ, تو میں نے اس کتاب کو ان خواتین کے نام کیا کہ جو خواتین اس دور میں, جبکہ اس وقت مغربی تہذیب پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے اور بہت سارے نام نہاد دانشور پردے کے خلاف طرح طرح کے دلائل دے رہے ہیں, ان تمام مخالفت کا مقابلہ کرتے جو خواتین اس وقت پردے کے اوپر کار بند ہیں, تو میں نے کہا تھا انتصاب لکھا ہے کہ یہ کتاب انہی خواتین کے نام ہے. تو ان خواتین کا پردہ کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنے گھر پر, جیسے میں نے عرض کیا, اپنے محرم مردوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کی خواتین کو ان کا ذہن میں وسیع تصور اسلام ڈالنا, اور اس کے بعد ان کو دین کی تبلیغ, دین کی اقامت کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو تیار کرنا, یہ بھی اصل میں اس وقت ان کا بہت بڑا جہاد ہے. انہیں وہ پورا ثواب ملے گا جو ثواب کے مردوں کو باہر نکل کر محنت کرنے سے ملتا ہے, انہیں گھر بیٹھ کے ملے گا. تراوی ترجمے کے ساتھ صحابہ اکرام یا تابعین سے ثابت ہے, حضرائے کرم جواب ضرور فرمائیں, اگرچہ مختصر جواب ہو. مختصر جواب کی بھی انہوں نے مجھے تلقین کر دی. تراوی صحابہ اکرام کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کی زبان عربی تھی, ان کو صرف ترجمہ نہیں آتا تھا بلکہ اکثر صحابہ کو پورے کے پورے قرآن مجید کیا آیات کا شان نزول بھی پتا تھا. ان کے سامنے قرآن مجید اکثر کے سامنے اترا ہے, ان کو معلوم تھا کہ کس وقت قرآن مجید کی کون سی آیت اتری ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, کیوں اتری ہے. لہذا ان کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی طرح سے تابعین کی بھی اکثریت عربی زبان سے واقف تھی, اور یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی عربی سیکھنے کا الحمدللہ رواج تھا. بہت سارے ایسے فقہ بھی ہیں جو کہ عجمی علاقوں کے اندر سے اٹھے ہیں لیکن عربی سیکھی ہے دین سیکھنے کے لیے, اور اس کے بعد قرآن مجید کی شرح کی ہے, احادیث جمع کی ہے, ان کی شرح کی ہے. تو زمانے میں تو دین کا علم سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا لازم تھا, تو تابعین جو تھے وہ بھی عربی سیکھ لیتے تھے, لہذا ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ مسئلہ تو اس وقت آیا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اللہ کی کتاب کی زبان کو نہیں سمجھتے, اسی وجہ سے ہمارے ہاں تراوی پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی توہین بھی ہوتی ہے, کیونکہ ترجمہ پتہ نہیں ہے, لہذا بڑی تیزی کے ساتھ ہم تراوی میں قرآن پڑھتے ہیں. حکم تو قرآن مجید کا یہ ہے, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. لیکن ہمارے ہاں اگر آپ کبھی اتنی تیزی کے ساتھ ترجمہ سنیں کہ کوئی شخص ترجمہ پڑھے آپ کے سامنے قرآن کا اتنی تیزی کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ تراوی میں بعض حفاظ قرآن پڑھتے ہیں, تو آپ کہیں گے واقعی قرآن کی توہین ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے پڑھنا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم رکوع کر لیتے ہیں ایسے مقام پر کہ جہاں اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے, ابھی آدھی بات ہوئی ہے اور اس پر رکوع کر لیا گیا. لیکن اگر آپ کو ترجمہ آتا ہو تو آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے, پھر آپ قرآن پڑھیں گے ٹھہر ٹھہر کے اس کی تاثیر محسوس کرتے ہوئے. بعض مقامات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, بعض مقامات پر آپ کی آواز میں شکر کے جذبات ہوں گے. کب ہوگا؟ جبکہ آپ کو ترجمہ آتا ہو. تو چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جب تراوی میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں, زبان سے ہم نابلد ہیں, تو تراوی کا حق ادا نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمارے لیے ترجمہ ضروری ہے. مسجد کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت مروجہ تراوی ہے اس کی وجہ سے ہماری رات قرآن کے ساتھ بسر نہیں ہوتی. قیام اللیل کے لیے تو قرآن پاک میں حکم آتا ہے کہ آدھی رات کیجئے یا کچھ کم کر لیجئے, زیادہ کر لیجئے. ایک تاہی کر لیجئے، دو تاہی کر لیجئے، کم از کم ایک تاہی تو ہو، لیکن ہم ایک گھنٹے کا قیام کرتے ہیں صرف. دورہ ترجمہ قرآن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک تاہی رات تو کم از کم قرآن کے ساتھ بسر ہو جاتی ہے. اور پھر خوشخبری یہ ہے، حدیث جو ہے امام بیکر رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے اپنی کتاب میں، کہ جو لوگ قرآن مجید کی وجہ سے راتوں میں جاگیں گے تو قرآن مجید ان کے اس اشعار کو نوٹ کرے گا، اور روز قیامت ان کے حق میں اللہ کیا سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. مروجہ تراوی میں ہماری نیند قرآن کی وجہ سے قربان نہیں ہوتی، ہم 9 بجے فارغ ہو گئے، 9:15 بجے فارغ ہو گئے، تو لہذا قرآن کی شفاعت ملنے کا ہمیں امکان نہیں ہوتا. اس طریقے کار سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیند قربان ہوتی ہے، کہیں پروگرام ختم ہو رہا ہے 12 بجے، کہیں 12:30 بجے، کہیں 1 بجے، کہیں 1:30 بجے. عام طور پر ہم سوتے ہیں 11 بجے 12 بجے، رمضان میں ہم جا کے سو رہے ہیں 1 بجے 2 بجے 3 بجے. تو جو بھی ہماری نیند قربان ہو رہی ہے، ہمیں امید ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید یہ کہے گا انی مناتہ النوم باللیل فشفینی فی، اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے میں میری سفارش قبول فرما. اور امید ہے یہ سفارش ہمیں ملے گی. اور خوشخبری حدیث میں آگے یہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے، دونوں کی سفارش قبول ہوگی. اللہ تعالی ہماری بھی محنتوں میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی روزے اور قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے. اب 10 بج گئے ہیں، اب مزید جو ہے وہ سلسلہ، حالانکہ سوالات کافی ہیں لیکن زیادہ دیر ہو جائے گی. بس میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا میں کہ اب آپ نے الحمدللہ پورے کا پورا قرآن مجید سنا ہے، اب اصل چیز عمل کی ہے، اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگی. حالات اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. جو دین اسلام کے دشمن ہیں وہ بالکل کھلم کھلا اپنے عزائم کا اظہار کر چکے ہیں. صدر بش صاحب نے جو پچھلے ہفتے تقریر کی تھی، ہر ہفتے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں، کہا کہ انتہا پسند پاکستان اور سعودی عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں. تو ان کو معلوم ہے کہ اس وقت کہاں کہاں پر کچھ کرنٹ ہے، کچھ لہریں ہیں اسلام کے حوالے سے. لہذا انہوں نے تو اپنا مشن، ناپاک مشن، اس کو جاری و ساری رکھا ہوا، اس کے لیے وسائل بھی لگا رہے ہیں، اس کے لیے افرادی قوت بھی انہوں نے فراہم کر دی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں ہمیں بھی اسلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. پاکستان کے ایک بڑے حصے میں پکڑ آئی ہے، جھٹکے ابھی بھی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہماری بھی پکڑ آ جائے. اگر پکڑ آ گئی اور ہم دین سے غافل ہوئے تو ظاہر بات ہے ہمیں سزا ملے گی، اور اگر پکڑ آئی اور اگر ہم دین پر عمل کر رہے تھے، ہم دین کا دفاع کر رہے تھے، ہم دین کے خادم تھے، ہم دین اسلام کے سپاہی تھے، تو ہماری آخرت سمر جائے گی. اس لیے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن آخرت میں وہ لوگ بچا لیے جائیں گے جو کہ ان میں سے واقعتاً نیک اور اللہ کے فرما بردار تھے. تو قرآن مجید آپ نے سنا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے دین کا وسیع تصور آپ کے سامنے آیا ہے، اب اس کے حوالے سے بسم اللہ کر کے آگے بڑھیے. ہم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، یہ کام انقلابی سیاست کے ذریعے سے ہوگا، احتجاجی سیاست کے ذریعے سے ہوگا، تو ہمارا ساتھ دیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہوگا انتخابی طریقہ کار سے، تو کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جائیں جو انتخابی طریقہ کار کے مطابق کام کر رہی ہے. لیکن ہر ایک کو کسی نہ کسی اجتماعیت میں شریک ہونا چاہیے. دین کے تقاضے، اقامت دین کی جد و جہود، دعوت دین کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کسی جماعت سے جڑنا لازمی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت کا، سننے کا، اطاعت کا، ہجرت کا، جہاد کا. ہجرت اور جہاد کا مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ اللہ کرے کہ جماعت اتنی طاقتور ہو جائے کہ ظالم نظام اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرے، تو ان کی جانوں کا دشمن ہو جائے، اور تب ہجرت کرنی پڑے گی. جہاد کا مرحلہ بھی تبھی آ سکتا ہے. لیکن اگر جماعت ہی نہیں بنی تو ہم خطرہ ہوں گے نہیں ظالم نظام کے لیے کہ وہ ہجرت کا مرحلہ ہے. تو لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت بناؤ. جماعت کا ڈسپلن کیا ہے؟ سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، جہاد کرو. آمرکم بخمسن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تو ہمیں اس کے لیے کسی جماعت سے جڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تنظیم اسلامی میں اگر شامل ہونے کا ارادہ ہو تو خواتین وہاں پر ہماری ناظمہ ہیں مسز باڑی صاحبہ, ان سے رابطہ کر لیں. یہاں پر بیت فارم موجود ہیں, وہ بیت فارم آپ فل کر کے تنظیم میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مسنون طریقے سے بیت جب بھی امیر صاحب یہاں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بھی ہو جائے گی, لیکن فی الحال آپ اس فارم کو فل کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ.
آخر میں آپ خواتین حضرات ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اب آپ کے لیے شاہی کا اہتمام کیا گیا ہے, دائیں میرے بائیں طرف اور آپ کے دائیں طرف ٹیبل لگی ہوئی ہیں, تو کھانے کے لیے تشریف چلیے. تنظیم اسلامی کی رفقا سے درخواست ہے کہ کھانے پہ بیٹھنے سے پہلے ذرا مہمانوں کو بیٹھنے دیں, اس کے بعد پھر جب جگہ ہو تو پھر تنظیم اسلامی کی رفقا بھی بیٹھ جائیں. جزاکم اللہ واسنہ جزا.